मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्लला व मन युदलिल फला हादियला व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकला ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين। قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ گھڑی بہت آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، میں کیسے پتا چلے گا؟ گھڑی جو ہے، ہم جب شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان سے بیعت ہوئے، تو ہم نے ان کے گھر میں ایک الگ ہی منظر دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ گھڑی سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا، میں یہاں سے پھر اپنا بیان شروع کرتا ہوں یہ واقعہ سنا کے انشاءاللہ۔ حکمت کی بات جیسے ہی ذہن میں آئے نا، اس کو پارسل کر دینا چاہیے، اگرچہ وہ موضوع سے ہٹ کرو۔ موضوع کو پکڑ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ گھڑی سے مجھے حکمت کی ایک بات یاد آ گئی کہ جو لوگ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور کن چیزوں پہ انسان کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے اہل اللہ سے، بڑوں سے، بزرگوں سے۔ تو ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو کبھی کبھار ان کے گھر جایا کرتے تھے صفائی کے لیے، کیونکہ ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ بڑوں کی خدمت پہ ثواب ملتا ہے۔ تو کبھی ان کے گھر ہم چلے جاتے تھے کہ بھئی تھوڑی، ہم بچے تھے، ہم صفائی کر دیں گے۔ آج کل یہ خدمتیں بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں، بزرگوں کی خدمت، بڑوں کی خدمت، والدین کی خدمت۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہو رہی ہیں۔ بچوں کے حقوق پہ تو بات ہو رہی ہے، بڑوں کے حقوق پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اولاد کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، والدین کے حقوق پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ باہر دنیا میں سفر کریں، بچوں کے بہت حقوق ہیں، بوڑھوں کے بھی ہیں، والدین کے نہیں ہیں، ٹیچر کے بھی نہیں ہیں۔ ٹیچر پہ تو پابندی لگا دی، اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، شاگردوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ شاگردوں پہ پابندی نہیں ہے کہ ٹیچر کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے۔ تو یہ پوری دنیا جو اس وقت نظام دنیا میں ہم پہ مسلط ہوا ہوا ہے، یہ نظام یہ ہے کہ ماتحتوں کو، سرپرستوں کی ماتحتی سے نکالا جائے، باغی بنایا جائے، عوام کو۔ اچھا، اسلامی ملکوں میں ایک کام کر رہے ہیں، جتنے بھی غیر اسلامی کنٹریز ہیں ان میں تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کا پابند بنایا جا رہا ہے، کبھی بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ اسلامی ملکوں میں کیا ہے کہ عوام اسٹیٹ کے خلاف ہو جائے تاکہ ان کی رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو جائے۔ اسٹیٹ جب بھی کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، جیسے سپریم کورٹ کے جج نے جو ابھی قادیانیوں کو فیور دیا ہے، یہ 100% اسلام کے خلاف ہے، اس پہ بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اسٹیٹ ہی کے اگینسٹ اگر آپ چلنا شروع ہو جائیں، اسٹیٹ ہی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، تو اس سے قادیانیوں کو تحفظ نہیں ملے گا، قادیانیوں کا نقصان نہیں ہوگا اس سے، نہ کوئی اسلام آ جائے گا اس سے، بلکہ جو ہماری رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، احتجاج کے قابل بھی نہیں رہیں گے پھر ہم. تو خوب احتجاج ہونا چاہیے اس پہ، اور انشاءاللہ یہ قانون چینج ہوگا، آپ دیکھیں گے. اس پہ ابھی سپریم کورٹ میں اسی کے خلاف بہت ہی مضبوط ذرائع استعمال کر کے جامعۃ الرشید بھی کوشش کر رہا ہے، دیگر حضرات بھی، کہ اس کے خلاف ابھی انشاءاللہ اس کیس کو، اس کے خلاف اپیل فائل کی ہے یا کر رہے ہیں ابھی عنقریب انشاءاللہ. تو آج کل جو ماحول بنایا جا رہا ہے عوام کو اسٹیٹ کے خلاف اور اولاد کو والدین کے خلاف، بہنوں کو بھائیوں کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف، اور طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کے خلاف، آپ جتنی بھی اس وقت دنیا میں قوتیں دیکھیں گے، اور جو ہمارے لبرل اور سیکولر قسم کے جو مذہبی اسکالر ہیں، ہیں تو وہ مذہبی، لیکن ان کا کام کیا ہے ہر سیکولر آرڈر پہ کو مشرف با اسلام کر دینا. وہ اسلام کا حکم نہیں ہوتا، وہ حکم ہوتا ہے لبرل اور سیکولر قوتوں کا، لیکن وہ اس پہ قرآن حدیث کی چھاپ لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں. جیسے عدالتی خلا، اس میں کیا کیا ہے جو بار بار بتاتا رہتا ہوں، کہ عورت کو مکمل طلاق کا حق دے دیا ہے. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ تو سیکولر اور لبرل قوتوں کی تحریک ہے کہ عورت کو بھی اسی طرح ڈیورس کا حق ہونا چاہیے جیسے مرد کے پاس. لیکن سیکولر اور لبرل قوتوں نے اس پہ اسلام کی چھاپ نہیں لگائی تھی، ہمارے کچھ مذہبی اسکالر نے اس کو قرآن و سنت سے مزین کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ قرآن و سنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح اسلام سکھاتا ہے، والدین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تاکہ اولاد کنٹرول میں رہے، ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن ضرورت کے وقت ان کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. سیکولر اور لبرل قوتیں کہتی ہیں کہ نہ، بچے پہ کسی قیمت پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو ہمارے یہاں بھی کچھ مذہبی اسکالر قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں. اسلام خاندان کا قائل ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ جب رہیں گے تو چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی. اور اللہ نے رشتے بنائے ہیں، بوڑھوں کی خدمت ہے. پھر سسرال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے کے طور پہ بیان کیا. بہوؤں کو باغی بنایا جا رہا ہے سسرال کا، یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن سیکولر اور لبرل قوتوں نے یہ کام کیا ہے، اس پہ قرآن و سنت کی چھاپ نہیں لگی. اب وہ قرآن و سنت کی اس پہ کیا لگائی جا رہی ہے چھاپ، کہ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے سسرال کی خدمت کریں. تو ہر سطح پہ جو بھی ماتحت ہے، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی، حالانکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بھائی کا اسلام میں احترام زیادہ ہے، وہ باپ کی جگہ ہے. آپ مجھے بتاؤ، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے ہیں، یار یہ آواز صاف نہیں آ رہی نا، کچھ گڑبڑ چل گڑبڑ ہے مائک میں. اوکے، نہیں پنکھے کی وجہ سے تو آواز اور کلیئر ہوتی ہے کہ وہ گونج ختم ہو جاتی ہے، کچھ گڑبڑ ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر میں راشن لینے کے لیے، پہلی دفعہ بھیجا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھڑی والا بتاؤں گا بھی واقعہ، یوسف علیہ السلام نے راشن دیا اور کہا کہ دوسرے بیٹے بنیامین کو بھی اگلی دفعہ میں لے کر آنا. تو اگلی دفعہ میں دوسرے بیٹے کو بھی وہ لے گئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے اس سگے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یہ ڈر ہوا کہ اب ہم واپس جائیں گے اس بھائی کے بغیر تو ابا کہیں گے جیسے پہلا بیٹا تم نے گم کیا ہے، دوسرا بھی تم نے گم کر دیا. اب ٹینشن میں آ گئے، مصر سے نکل ہی نہیں رہے ہیں. تو بھائیوں کا مشورہ ہوا کیا کیا جائے. قرآن کیا کہتے ہیں، قال کبیرہم، سب سے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله, ابا نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم بھائی کو لتؤتننی به, قد اخذ عليكم موثقا من الله لتؤتننی به الا ان يحاط بكم, کہ تم نے اس کو ہر قیمت پہ واپس لے کر آنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بڑا, جو سب سے بڑا بھائی تھا نا. اسے پتا چلتا ہے ایسے موقع پہ فیور قرآن کس کو دے رہا ہے؟ بڑے کو. جو چھوٹوں کو کیا کر رہا ہے؟ بولو نا, سمجھا رہے. یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹوں نے کہنا شروع کر دیا. ایسے موقع پہ بڑا ہی بڑا پن دکھاتا ہے. آگے کہنے لگا فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي, میں ایک انچ بھی زمین سے نہیں ہٹوں گا جب تک ابا مجھے آنے کی اجازت نہ دے دے. تم لوگ جاؤ, میں یہیں بیٹھا ہوں. خود نہیں جا رہا بڑا, وہ کہہ رہا بھائی میں تو ابا کو اب چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں, اب کوئی نہ کوئی تو جائے گا نا, تم لوگ جاؤ, ہم یہیں بیٹھے ہیں. اگر وہ بدتمیز ہوتے, پیغمبر کی اولاد نہ ہوتے, وہ کہتے ہیں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا, چھوٹا والا بولتا تو جا میں یہاں بیٹھا ہوں. پیغمبر کی اولاد تھی نا, ان کو پتا تھا کہ بڑے نے جب آرڈر دیا ہے تو چھوٹوں کو اس آرڈر پہ عمل بولتے کیوں نہیں کرنا ہے. احترام تھا. ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا. حسد تو بڑے بڑوں کو خراب کر دیتی ہے, لیکن اتنے غیر خاندانی نہیں تھے کہ بڑے اور چھوٹے کا فرق نہ کر سکے. ایسے موقع پہ بھی بڑے نے جو کہا اس کو فالو کیا گیا. چھوٹوں نے یہ نہیں کہا کہ تو ہمارا بڑا ہے تو اب ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, تو یہاں رہے گا اور ہم وہاں جائیں, ابا کو فیس کریں ہم یہاں رہیں گے, تو جائے گا وہاں پہ. یہ غیر خاندانی ہونے کی علامت ہوتی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو بھائی بڑے بھائی کا احترام ہوتا ہے. ہاں, بڑے بھائی کو اس پہ یہ نہیں ہے کہ اس احترام کی چھوٹوں پہ ظلم کرنا شروع کر دے. یہاں ظلم تھوڑی ہو رہا تھا, جانا تو تھا نا کسی نے کسی نے ابا کے پاس. بڑے نے کہا ہمارے اندر اب یہ ہمت نہیں. ایکچولی یہ باپ جائیں, ایکچولی سے نا ایک چھوٹے کیا کروں, گھڑی والا بھی سناؤں گا ابھی انشاءاللہ. ایکچولی سے ایک بات یاد آئی, میرا کوئی کلپ چلا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ خواتین کسی جم میں جہاں پردے کا انتظام ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ جائیں جہاں پردے کا انتظام ہو, کیونکہ آج کل گھروں میں اتنی محنت نہیں ہے. کھایا تو پرانی اسپیڈ سے جا رہا ہے اور محنت وہ والی ہے نہیں. تو اس پہ خواتین کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, میں نے اس میں ایکچولی بھی کہا. تو نیچے بہت سی خواتین نے ایکچولی اس مفتی کو کچھ پتا نہیں ہے, ہم تو صبح سے لے کے رات تک گھر میں محنت کرتے ہیں. تو وہ ان خواتین کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیان میں بار بار بولتا ہوں کہ جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ایکچولی میں آپ کو یہ بات کہہ نہیں رہا. اور میں نے کب کہا کہ ساری خواتین سست پڑی رہتی ہیں؟ بہت سی گھروں میں سارا دن محنت کرتی ہیں, ان کو تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں بھائی. یہ بات تو میں اعتراف کرتا ہوں, بلکہ ظلم کی حد تک ان سے کام لیا جاتا ہے. جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ ایک ایک عورت پر آٹھ آٹھ دیور کے کپڑے استری کرنا, کپڑے دھونا, ان کی روٹیاں پکانا, یہ تو ظلم ہے. تو پوری بات سن کے انسان کو تبصرہ کرنا چاہیے. ایسے نیگیٹو کمنٹس کیے تو بندہ ہی عورتوں کے خلاف ہے. او بھائی, جتنا ہم خواتین کو فیور دے رہے ہیں نا مضبوط بنیادوں پر, اتنا شاید کوئی بھی نہ دے رہا ہو. کہ ہم لیبل نہیں لگاتے. بعض دفعہ لیبل بڑے اچھے لگائے جاتے ہیں لیکن اس لیبل سے خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. جو اس کے نیچے جو بیان ہوتا ہے, دیکھو لیبل جو ہے, لیبل گورا بہت لگاتا ہے. ان کے ہاں ویمن رائٹس پہ تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو, اسلام میں عورت کے حقوق پہ کوئی تنظیم بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواتین کے حقوق پہ الگ سے تنظیم بنا کے گئے ہو آپ؟ نہ. قرآن نے کوئی چیپٹر قائم کیا کہ ویمن رائٹس اس نام سے پوری حقوقی حقوقوں؟ ہاں, عورت کے نام سے پوری سورت نازل کر دی لیکن اس پہ رائٹس کا لیبل نہیں لگایا کہ سورہ نساء ہے. نساء عورتوں کو کہتے ہیں, یہ سورہ نساء ہے, اس میں خواتین کے حقوق بیان ہوں گے, ایسا کوئی لیبل لگایا؟ لیکن پوری خواتین کے حقوق سے بھری ہوئی ہے وہ صورت. اسلام نعرے بازی نہیں کرتا, اسلام مضبوط بنیادوں پہ کمزوروں کے حقوق کے لیے قانون سازی کرتا ہے. قانون بنا کے چلا گیا جس سے قیامت تک خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو گیا. تو آج کل بھی منجن بیچنے والے دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے، شور شرابے والے آپ کو بہت ملیں گے، عورت عورتوں کے حقوق پر مضبوط کام کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں۔ منجن کیسے بیچا جا رہا ہے؟ ویمن رائٹس، عورت آزاد ہے، عورت آزاد ہے، مرد کی دسترس اس پہ نہیں ہے، عورت مرد کے ماتحت نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے وہ شوہر کی ماتحت ہے، نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا بیٹے کا حصہ ہے۔ لیبل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ کتنا اچھا لیبل لگ رہا ہے نا، کہ بھئی یہ کیا اسلام کہہ رہا ہے بیٹے کو 2 کروڑ بیٹی کو 1 کروڑ، یہ تو ظلم ہے، بیٹے کو بھی 2 کروڑ بیٹی کو بھی 2 کروڑ۔ اور یہ کیا بات ہے ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے عورت کے پاس نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، نہ، ہم کہیں گے جیسے مرد کے پاس ایسے ہی عورت کے پاس۔ یہ کیا بات ہے مرد 4 کرے اور عورت 1 ہی کرے، نہ، مرد ایک عورت جیسے ایک مرد تو مرد بھی کیا ایک عورت۔ لیبل ہیں بڑے خاندانی، نہیں یاری تمہیں تو رہنے دو بھائی، لیبل کیا ہے۔ اور یہ آج بھی یہ منجن جو ہے نا، بہت سے اسکالر ایسے ایسے لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، آدمی متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں پتا کہ جب مرد ایک کرے گا تو اس سے بیڑا کس کا غرق ہوگا۔ جن سوسائٹیز میں جا کے دیکھ لو ایک بیوی کا رواج ہے، وہاں طلاق یافتہ بیوہ کنواری عورتوں کے نکاح میں مشکلات دیکھو جا کے۔ اسلام نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ اب میں اس میں نہیں بات کرتا، بہت دفعہ بات کر چکا ہوں۔ اور مرد کو پریشانی میں ڈال دیا، تم نے زیادہ گھروں کی کفالت کرنی ہے، تبھی تو عیاش لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اگر اس میں مرد کو فیور دینا ہوتا تو پھر عیاش لوگ یہ کام کر رہے ہوتے۔ ان کو پتا ہے بھائی ایک شادی سے چوڑے میں آ جاتا ہے، 3-4 سے تو اور ٹینشن میں آ جائے گا۔ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ سوسائٹی میں کوئی عورت وداؤٹ میرج رہے گی نہیں۔ جب وداؤٹ میرج رہے گی نہیں تو مرد کو زنا کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح عورت استعمال کرنے کے لیے کوئی عورت اس کو مارکیٹ میں ملے گی نہیں۔ ابھی تو مل رہی ہے کیونکہ وہ بیچاری مجبور ہیں۔ جن ممالک میں ایک شادی تھی نا، ان میں عورت کو مرد پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے۔ جاپان میں جیسے بوڑھے لوگوں کی تنہائی کے لیے بندہ ملتا ہے نا، اسی طرح یاد رکھو مردوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کرائے پہ گرل فرینڈ بھی ملتی ہے۔ کیوں؟ وہاں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی پڑھا لکھا جاپانی عزت کے ساتھ ان کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کہتی کرائے پہ ہمیں استعمال کرو۔ اس سے بڑی عورت کی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ بولتے نہیں ہو، کیا ہو گیا بھائی جان؟ رائٹس کے نام پہ بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا حقوق کے نام پہ؟ اور کون سے حقوق تھے جلدی جلدی، وہ پھر گھڑی پہ آنا ہے میں نے۔ ہاں، عورت کو کیا کر دیا کہ جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ اس سے بھی یہی ہوا کہ عورت کا بیڑا غرق۔ مرد نے کہا جب کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو پھر بیوی بنا کر اس سے اولاد پیدا کرو، اس کا خرچہ اٹھاؤ، اس کی ٹینشنیں اٹھاؤ، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرو ہی نہیں۔ کیونکہ اتنے واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ میرے اس کے 4 بچے ہوئے تھے بیگم مارکیٹ سے شارٹ، اس کے 3 بچے ہوئے بیگم مارکیٹ سے شارٹ، تو اس نے کہا لانے سے پہلے ہی شارٹ کر دو۔ عورت کے نکاح میں مشکلات کھڑی ہوں گی، اس سے جب مشکلات کھڑی ہوں گی تو مرد زنا کی طرف جائیں گے، عورت بھی کرائے پہ ملے گی پھر آپ کو، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ تو غیر مسلموں نے لیبل اچھے لگائے لیکن بیڑا کس کا غرق ہو گیا؟ عورت کا۔ تیسرا انہوں نے لیبل لگایا عورت مرد کے ماتحت نہیں ہے، دونوں پیرلل ہیں، برابر ہیں۔ جب دونوں برابر ہو گئے تو مرد نے کہا جب اس کا درجہ میرا درجہ سیم ہے تو جتنی مجھے بیوی کی ضرورت ہے اتنی ہی اسے شوہر کی ضرورت ہے، تو میں گیس کا بل کیوں دوں، میں بجلی کا بل بولو کیوں دوں، میں گھر کا کرایہ کیوں دوں؟ بھائی اس کو بھی تو بندہ چاہیے جیسے مجھے چاہیے، آدھا خرچہ تم آدھا خرچہ میں، دونوں مل کے اٹھائیں گے خرچہ، بچے کا بھی آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اب وہ عورت، آپ خواتین کہہ سکتی ہیں عورت تو آزاد ہو گئی نا، چلو اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے، آزاد تو ہو گئی نا۔ نہ 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 بھائی، آزاد نہیں ہوئی ہے، وہ باس کی غلام بنی ہے جا کے، وہ جہازوں میں فضائی کمپنیوں کی غلام بنی ہے. وہ جسے اپنے شوہر کو ایک پیالی چائے پلاتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ میں شوہر کی غلام کہلاؤں گی, شوہر نے کہہ دیا نا ہم تو گھر میں کہتے ہیں بیگم چائے بنا کے لاؤ, بنتی ہے نہیں بنتی لیکن بھونس تو جماتے ہیں نا, کبھی ٹائم پہ مل جاتی ہے عزت کے ساتھ, کبھی نہیں ملتی تو تھوڑا بڑبڑا کے نکل آتے ہیں. سب کی بات کر رہا ہوں نارمل, لیکن بھونس تو جماتا ہے بیگم یار تم اطاعت ہی نہیں کر رہی ہو. تو بیگم نے کیا کیا, مارکیٹ سے شارٹ ہوئی کہ میں شوہر کی غلام نہیں ہوں. تو وہ کیا بن گئی, کمپنیوں میں جا کے کمپنیوں کی غلام. ایک چائے کی پیالی بناتے ہوئے اس کو ذلت محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کی غلام تھوڑی ہوں جو اس کی اطاعت کروں, میرے ذمہ شوہر کی خدمت فرض نہیں ہے. تو کیا ہو رہا ہے, ایئر ہوسٹس میں صبح و شام سینکڑوں لوگوں کو بٹن دبانے پہ کافی بھی پلا رہی ہے, بٹن دبانے پہ بولو نا چائے بھی پلا رہی ہے بٹن دبا, اور یہاں تو بٹن نہیں چیخ چیخ کے گلا پھاڑ دیتا تھا پھر تک چائے ملتی تھی, وہاں تو لازم ہے بٹن دبنے سے پہلے اشارہ دیکھو کہ کدھر کو بٹن دبانے کی کوشش کر رہا ہے, بس اشارہ دیکھو اور فوراً حاضر ہو, کیا چاہیے آپ کو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, تو غلاموں سے بدتر وہ کمپنیاں کیا لگتی ہیں, کمپنیاں اس کے نام وراثت تھوڑی کریں گی, کمپنیاں دیکھیں گی جب تک کام ہے نکالو, جہاں یہ ایئر ہوسٹس کے حسن تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہوا نکالو اس کو مارکیٹ سے, ہمیں بڈھی ایئر ہوسٹسیں نہیں چاہیے, ایسی چاہیے جو پیسنجر کو دیکھنے میں اچھی لگیں, پتا چلے یار یہ ایئر لائن ہے خاندانی قسم کی, یہاں ایئر ہوسٹس بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں پتا چلے دیکھ کے. اور یہاں جس کا غلام بھی نہیں ماتحت بنایا تھا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ جائیدادیں نام کر کے جا رہا ہے, وہ بوڑھا ہونے پہ چھوڑ نہیں رہا, وہ محبت کر رہا ہے میرے بچوں کی ماں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, وہ ریٹائرمنٹ پہ چھوڑ, کیا ہماری اماؤں کو بوڑھا ہونے پہ ہمارے اباؤں نے ریٹائر کر دیا تھا کیا, کوئی ہے یہاں پر ایسا شخص جو یہ کہے میری اما جب بوڑھی ہوئی تو میرے ابا نے ریٹائر کر دیا ان کو, جوانی میں تو پھر بھی طلاق کے ریشو ہوتے ہیں, بڑھاپے میں تو میاں بیوی اکثر 99% بلکہ 99.99% بہت کم شاذ و نادر ایسے واقعات ہوتے ہیں ڈیورس کے بڑھاپے میں. تو ایک مرد سے اس کو آزاد کیا, حالانکہ وہ مرد ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا اور اس سے فطری محبت بھی کر رہا تھا, اسے اپنا سمجھ رہا تھا, اسے اپنی کمپنی کا ملازم نہیں سمجھ رہا تھا, اسے اپنے خاندان کا فرد سمجھ رہا تھا, اسے اس خاندان میں دیور بھی ملے سسر بھی ملے اور پورا خاندان فجعلہ نسبا وصہرا, قرآن کہہ رہا ہے پورا سسرالی خاندان مل گیا تھا اس کو. تبھی کتنی دفعہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے, مرد کا پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے, بھائی ہماری بھابھی ہے, یہ ہماری بہو ہے, یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے, کیسے چھوڑ رہا ہے بھائی تو. ارینج میرج میں چھوڑنا, مجھے ایک بات بتاؤ, لو میرج میں بیوی کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے یا ارینج میرج میں؟ ارینج میں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا, پورا خاندان انوالو ہوتا ہے نا اس میں. تو گورے نے کتنا اچھا لیبل لگایا, اور آج کل جو ہمارے سیکولر قوتیں وہ یہی لیبل لگا رہی ہیں کہ ہم عورت کو کیا کر رہے ہیں, مرد کی دسترس سے آزاد کر کے اس کو غلام. میں ملیشیا میں تھا, ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے, جن ملکوں میں میں گیا ہوں نا جہاں صبح شام مچھلی کھائی جاتی ہے, وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ مچھلی بہت زیادہ نہیں کھاؤ, دمبے کھایا کرو, مچھلی بھی کھاؤ بہت زبردست چیز ہے, ڈیلی نہیں, ڈیلی دمبا گائے بکرا, کیونکہ جو صبح و شام مچھلی کھاتے ہیں انہیں دہشت نہیں ہے ان لوگوں میں. کوئٹہ میں جاؤ دمبے, کوئٹہ میں جاؤ دمبے, پشاور میں جاؤ دمبے, کوئی ملیشین پشاور والے پٹھان اور کوئٹہ والے پٹھان اس کا ہاتھ پکڑ لے وہ ملیشین چھوڑا کے دکھائے, یہ فرق ہے دمبے میں اور مچھلی میں. مچھلی بھی کھاؤ, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کھاؤ, کسی دن مجھے کھاتا ہوا دیکھ لیا تو کلپ آ جائے گا میرے خلاف, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کھاؤ. میرے بھائی بچوں کو عادی ڈالو گائے کے گوشت کا, دمبے اور بکرے پھوڑنے کا عادی بنو, سب سے اچھا تو بچوں کے لیے گائے کا گوشت ہے سب سے اچھا. ہمارے نبی نے مچھلی اتنی نہیں کھائی ہے, ہمارے نبی کی خوراکیں سلیکٹڈ تھیں, اللہ کی طرف سے منتخب تھیں. ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سب سے زیادہ, پھر بکرا کھایا ہے, دمبا کھایا ہے, اونٹ، دمبا، بکرا، یہ زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں یہ خوراک تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی امتوں میں تعریف تھی نا کہ جو نبی آئے گا اس میں علامتیں کیا ہوں گی، اس میں یہ بھی تھی کہ گوشت خور ہوں گے، گوشت کھانے والے ہوں گے. ویجیٹیرین بولو نہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ سبزیاں ہم نہیں کھاتے، لیکن ویجیٹیرین ان کو بولتے ہیں جو صرف سبزیاں کھاتے ہیں. تو ہمارے نبی سبزی بھی کھائی ہے اور گوشت بھی بہت وافر مقدار میں کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ملیشیا کا میں بتا رہا تھا آپ کو، تو وہ صبح شام مچھلی 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 مچھلی، تو وہ عجیب سے ہو گئے. وہ بات نہیں ہے جو آدمی کے مکے میں پاور ہوتی ہے نا، جو ایک آواز میں ایک گرج ہوتی ہے، اور مکے میں کیا ہوتی ہے، ابھی دل چاہ رہا کسی کو لگا کے بتاؤ. تو وہاں میں نے، ہمارا ارادہ ہوا موسلی کھاتے ہیں، موسلی، بنگلہ دیشی زبان میں مچھلی کو موسلی بولتے ہیں. ہم نے کہا چلو یار موسلی کھا کے آتے ہیں. ہوٹل میں گئے، ایک خاتون بچہ واکر میں، اور ہمارے لیے وہ مچھلی بنا رہی ہے. کیا بنا رہی ہے؟ بچہ روتا ہے تو اس کو یوں یوں کر کے ہلاتی بھی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ وہ خاتون ہے جس کو شوہر کی سرپرستی سے آزاد کیا گیا، کہ تمہارا بھی کمانے کا اتنا حق ہے جتنا تمہارے شوہر کا. یہ لیول کتنا زبردست ہے، گویا کمانا ایک حق ہے. تو حق تو ہر آدمی اپنے حق کے وصولی کے لیے لڑتا ہے، تو شوہر کا بھی جیسے حق ہے تمہارا بھی حق. حالانکہ تعبیر یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے، تمہیں کھلانا تمہارے اپنے اوپر نہیں ہے. یہ لیبل ہونا چاہیے، اس کو لیبل ہی کو چینج کر دیا. آپ دیکھو حق کے بجائے ذمہ داری کے لفظ سے تعبیر کرنا چاہیے. ذمہ داریاں جتنی کم ہو انسان اتنا آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کمانا حق نہیں ہے، کمانا ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے، عورت کو اس ذمہ داری سے آزاد کیا ہے. کیسا میڈیا نے اور سیکولر قوتوں نے اتنی خوبصورت اسلام کی بات کا مطلب کیسے چینج کر دیا، لیبل کیسے چینج کر دیا. کمانے کو ذمہ داری کے بجائے کس سے تعبیر کر دیا؟ حق سے. جیسے تمہارا حق ہے ایسے ہی عورت کا بھی حق ہے. واڑے واہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کمزور بچہ آپ کے پاس ہو اور باپ کے ذمے کو اس کو کھلائے. کوئی آ کے کہے نہیں باپ کے ذمے نہیں ہے، بچے کا بھی اتنا حق ہے کمانا جیسے باپ کا حق ہے، تو یہ بچے پہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حق سے تعبیر نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا عورت بچے کی طرح ہوتی کما سکتی ہے، سکتی کا مطلب یہ کہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کمانے کی. کمانے کی پاور ہونے کے باوجود اللہ نے اس ذمہ داری سے اس کو سبکدوش کر دیا کہ اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے خاندان کو، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. تو عورت کی تو چمتکار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ چمتکار کا لفظ پتہ ہے کیسے میں نے سیکھا؟ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی ایک مرغی نے چوزا نکالا. اب وہ مرغی مر گئی ہوگی، کیا ہو گیا ہوگا، تو وہ چوزے کو ایک عدد ماں چاہیے تھی، تو انہوں نے رات کو چپکے سے دوسری مرغی کے نیچے وہ چوزا رکھ دیا اور اس نے ایکسپٹ کر لیا. تو کہہ رہے چمتکار ہو گئی. وہاں سے میں نے یہ لفظ سیکھا، بہت پرانا واقعہ ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ چمتکار کیسے کہتے ہیں. میں نے کہا چمتکار، انہوں نے کہا یہ چمتکار. پھر کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا اس خوش کو، تو مجھے یاد رہ گیا. اور میں بھی یہ کرتا ہوں، ادھر سے چوزا نکالا ادھر کر دیا. کچھ مرغیاں ایکسپٹ کرتی ہیں، کچھ طبیعت سے دھو ڈالتی ہیں اس کو، اگلے دن صبح جنازہ اٹھتا ہے اس کا. تو وہاں ہم نے کیا دیکھا، ایک خاتون ہے بچے کو واکر میں جھولا دے رہی ہیں اور ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں، مچھلی. ہم اس کے کیا لگتے ہیں؟ میں اس کا ماموں لگتا ہوں، میں اس کا خالو لگتا ہوں جو میری خدمت کر رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو، یہ ہے سوسائٹی. ہمیں اپنی مائیں یاد آتی ہیں، کیسی عزت کی زندگی انہوں نے گھروں میں گزاری. اپنے بچوں کو کھلانے کا الگ مزہ ہوتا ہے، کسٹمر کو کھلانے کا مزہ نہیں ہے. ماں جب بچے کو کھلاتی، یہ کھاتا بچہ ہے، پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تو یہ بچہ بھی پال رہی ہے اور ایک میاں کی خدمت سے اس کو نکال دیا اور سارا دن سینکڑوں کسٹمر کی خدمت کر رہی ہے. تو یہ ہے لبرل اور سیکولر قوتوں کا. اچھا کچھ خواتین ڈسی بھی ہوتی ہیں ظالم شوہروں سے, وہ جب میرا بیان سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اچھا ہے سیکولر اور لبرل قوتوں نے عورت کو شوہر کی دسترس سے باہر نکالا, ورنہ یہ میاں تو ظلم ہمیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور سسرال میں ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اچھا ہے گورے نے آواز اٹھائی اور ان کمبختوں سے ہمیں نجات دی. ہم اپنا کما کے جاب کر کے کھا لیتے ہیں, اس میں ہم زیادہ عزت سے ہیں, اس طرح کے تبصرے آتے ہیں. ان خواتین سے گزارش ہے کہ سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے بولو نہیں ہوتے. کچھ میاں سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے نہیں ہوتے, کچھ میاں میاؤں میاؤں کر رہے ہوتے ہیں بیگم کے سامنے. ہم ان میاؤں کی بات کر رہے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں, باقی ظالم تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس کا حل تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے طلاق لو, یہ تھوڑی کہا ہے کہ جا کے ایک کی خدمت تم سے ہو نہیں رہی تو اب جا کے سینکڑوں کی خدمت شروع کر دو تم جا کے. اب خواتین کہیں گے طلاق لے کے کہاں جائیں, تو اسلام نے اس کا حل بتایا کہ مرد جب دو دو تین دن شادیاں کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھا مرد مل جائے گا. ابھی مل اس لیے نہیں رہا کہ اسلام کے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا, وہ پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے, وہ سوسائٹی کا قصور ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لیبل بڑے خاندانی خاندانی بڑے اچھے اچھے گورا لگاتا ہے. اسی طرح بچوں کو باپ کو کیا کر دیا, ماں باپ کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے بچوں پہ. بے تحاشا بچوں کو مارنا پیٹنا بہت بڑا جرم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اخلاق نبوی یہی ہے, اخلاق نبوی تو یہی ہے, لیکن کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آج کل جو جس طرح اٹھا اٹھا کے جنگلیوں کی طرح مارتے ہیں تو حرام ہے, ناجائز ہے. کبھی ضرورت پڑی تو اعتدال کی حد تک ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے, بلکہ حکم بھی دیا ہے جب زیادہ ضرورت ہو. اب اگر آپ باپ سے یہ رائٹ چھین لیتے ہو, ماں سے یہ رائٹ چھین لیتے ہو, تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو گورے کے ہاں ہو رہا ہے. اس نے نسل پیدا کرنا چھوڑ دی. ان کو پتہ ہے کہ اپنے بچے کے بجائے ہم اپنا باپ پیدا کر رہے ہیں. یہ جو مرضی کرے ہم اس کو کچھ کہنے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. 18 سال کا ہو جاتا ہے ٹاٹا کر کے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ, اور گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہو. اب آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی 18 سال کی ہو ٹاٹا کر کے جائے, تو آپ محبت سے پہلے سمجھاؤ گے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہوگا. اور جب آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا اور آپ دونوں ایک دوسرے سے اپنی حرام خواہش پوری کرو گے, تو بیٹا پھر گھر بسنے کا امکان ہمیشہ کے لیے بولو ختم. عزت کے ساتھ گھر نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ اگلے والے کو پتا چلے گا اس کا بوائے فرینڈ تھا, اس کی گرل فرینڈ تھی, کیا عزت رہ جائے گی؟ تو پھر ساری زندگی گدے گورے نے تو کمپرومائز لے کے وہ کہہ رہے ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے. ان کا تو سیٹ اپ ہی تباہ ہو گیا نا, ہمارا تھوڑی تباہ ہوا ہے. تو آپ بچے کو کیسے روکو گے؟ محبت سے سمجھاؤ گے, نہیں مانے گا تو پھر آپ کے پاس اللہ نے کیا دیے؟ یہ دو ہاتھ جو اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں یہ کس سلسلے میں عطا فرمائے؟ اور یہ جو دمبے اور بکرے کا گوشت اور اونٹ کا اور گائے کا اللہ آپ کو گوشت کھلا رہا ہے, یہ کیوں کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اسی سلسلے میں کھلا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ وہ کس سلسلے میں کھلا رہا ہے کہ بوقت ضرورت آپ اپنی آواز کی گرج اور ہاتھوں کی قوت کا مظاہرہ کر سکو. اور میں خواتین کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھو اپنے بچوں کو باپ کا باغی کبھی بھی نہ بناؤ. روب اللہ نے ماں کا نہیں رکھا, روب کس کا رکھا ہے؟ باپ کا. دنیا میں جہاں بھی کوئی ماتحت تمیز سے چلتا ہے نا, اس تمیز سے چلنے میں دو قوتیں ہوتی ہیں, ایک محبت اور ایک روب. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, بیلنس ہوتا ہے تو معاملہ چلتا ہے آگے زندگی کی گاڑی. اگر محبت ہی محبت ہے روب نہیں ہے تو بھی بگڑ جائے گا, لاڈ میں آئے گا اور آپ ہی کو بیچ کے کھا جائے گا کسی دن. اور اگر روب ہی روب ہے محبت نہیں ہے تو بھی بگڑے گا, باغی بنے گا. کیا بیلنس اللہ اللہ کا نظام ہے نا, احسن کل شئین خلقہ ثم ہدا, ہر چیز کو بہترین بنایا اس نے. تو اللہ میاں نے بچے کو اما بھی دی اور ابا بھی. اما میں محبت کا عنصر, جذباتی محبت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, اور ابا میں روب کا عنصر بولو زیادہ. اگر ابا کا روب ہی ختم کر دیا تو لاڈ پیار سے صرف بچہ محبت سے قابو میں آنے والا نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو جواب دے رہی ہوتی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اب جب میرا یہ بیان جائے گا نیچے, پتہ ہے خواتین کے کیا کمنٹس آئیں گے؟ ابا بھی تو یہی کر رہا ہوتا ہے. ہمیں بچوں کے سامنے ڈانٹ رہا ہوتا ہے, بھائی وہ غلط کر رہا ہوتا ہے, ہم کب کہہ رہے ہیں؟ دونوں غلط کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ بچوں کی ماں کو بچوں کے سامنے ڈانٹو گے تو بچوں کے دل سے ماں کا احترام ختم ہوگا, یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ زیادہ غلط ہے کہ عورت اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ سے اونچی آواز سے بات کرے, یہ زیادہ غلط ہے. وہ بھی غلط ہے, کم درجے کا غلط ہے, یہ کیا ہے؟ زیادہ غلط ہے. زیادہ اس لیے ہے کہ اس سے روب باپ کا ختم ہوگا. تو ماں کا روب ختم ہونے کا زیادہ نقصان نہیں ہے, باپ کا روب ختم ہو گیا تو بچہ بہت برباد ہو جائے گا. پھر وہ ہم زیادہ اور کم کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے, غلط تو دونوں ہیں. دوسری بات یہ کہ باپ اگر اپنے بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو ڈانٹ دے, غلط کر رہا ہے. لیکن اس کے کچھ پازیٹو فائدے بھی ہیں. اس سے کم از کم یہ میسج تو بچیوں کے سامنے جائے گا کہ میرے ابا بھی کبھی کبھار میری اما کو ڈانٹ دیا کرتے تھے, تو اگر میرے شوہر نے مجھے ڈانٹ دیا تو فوراً بھاگنے کا نہیں ہے, گھر بسائے گی وہ, ذرا ذرا سی بات پہ طلاقیں نہیں لے گی. میرے ابا بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے اور اما خاموشی سے سنتی تھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈانٹنا شروع کر دیں آپ بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو, غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا وہ غلط ہے. سربرا کو ڈانٹ دیے تو سربرا کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی, اور پھر سربرا کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ کھینچ لے گا اپنے, وہ کہے گا یار جب میں گھر چلا رہا ہوں تو پھر جب میری ہی دو ٹکے کی عزت نہیں ہے تو پھر وہ برباد کرنے پر آ جائے گا. آپ کی اسٹیٹ ہی عوام کے خلاف ہو جائے تو کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو ہماری اسٹیٹ تو ہمارے خلاف ہے, تو کیا کر لیا اس نے؟ اسٹیٹ ہے کہاں ہماری؟ کوئی پاورفل اسٹیٹ آئی ہے؟ ہماری اسٹیٹیں آتی کہاں ہیں؟ یہ جمہوری جو نظام ہے نا ہمارے یہاں, یہ اتنا غلط نظام ہے کہ اس میں پاورفل کوئی وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا ہے. صوبائی حکومت کسی اور کے پاس ہوتی ہے اور وفاقی حکومت کسی اور کے پاس ہوتی ہے. کچھ کام وفاق کے ہیں, کچھ صوبائی حکومتوں کے ہیں. پھر صوبائی حکومت میں مختلف قسم کی سیاسی تنظیموں کی کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے, مجھے اب تک نہیں پتا چلا کراچی کے گٹروں میں ڈھکن لگانا کا ذمہ دار کون ہے. اختیارات اتنے ہمیشہ سے تقسیم ہیں, تو جب آپ کو گٹر کے ڈھکن کا نہیں پتا چل رہا کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے, تو باقی کاموں کا کیا پتا چلے گا آپ؟ یہ فضول نظام ہے. تو خیر میں جلدی سے اب وہ آتا ہوں گھڑی والے قصے کی طرف. تو میں تو یہ بات بھی ہم کہوں, باقی جو لیبل بڑے خاندانی قسم کے لگ رہے ہیں, تو میرے بھائی میں خواتین کو میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ کی قسم میں جتنا آپ کے رائٹس پہ بات کرتا ہوں نا مضبوط, اتنا کوئی یوٹیوبر میں کم از کم کوئی نہیں کر رہا. یہ ساری تحریک ہے ہی خواتین کے لیے, کیونکہ عورت شوہر کی ماتحت ہوگی گھر کیا ہوگا, اس سے مضبوط ہوگا, اس کا فائدہ عورت فیوچر میں اٹھائے گی. تبھی تو پہلے مائیں کہاں کرتی تھیں کچھ سسرال کو برداشت کر لینا بیٹا, اس کے بعد تم ہی اس گھر کی کیا ہوگی؟ ملکہ ہوگی. میں جو چار شادیوں کی بات کرتا ہوں مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے ہے, تاکہ یہ جو طوائف خانے کھلے ہیں یہ کیا ہوں؟ بند ہوں, مردوں کی عیاشی ختم ہوگی. اسلام جو عورت کی پردے کی بات کرتا ہے عورت کے لیے نہیں, مرد کو پھنسانے کے لیے, کہ اس کو عیاشی کے لیے عورت سوسائٹی میں ملے گی نہیں. نتیجہ وہ اپنی بیوی کو محبت دے گا جو اس کے گھر آئی ہے. اسلام جو کہتا ہے کہ مرد نظر کی حفاظت کرے اور عورت بے پردہ ہو کے نہ آئے, اسلام میں ہے نا کہ آپ عورت سالی پر واجب ہے نا بہنوئی سے پردہ کریں, تو دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے سالی پہ ظلم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے فری نہیں ہو سکتی. بھائی جب وہ فری نہیں ہوگی تو گھر کس کا بسے گا؟ اس کی بہنی کا گھر بسے گا نا. سالیوں کے واقعات کم ہیں کیا سوسائٹی میں؟ بیوی سے زیادہ خوبصورت سالی ہے وہ فری ہو رہی ہے. آدمی تو آج کل بہکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, پیسہ جہاں پھینکو وہاں سب کچھ مل جائے گا آپ کو, کتنے گھر برباد ہو گئے ہیں. تو لیبل ویبل پہ مت جایا کرو میرے بھائی, بہت لوگ بڑے خاندانی لیبل لگاتے ہیں. اور اللہ کی قسم میں خواتین جو میرے خلاف ہیں نا, جو ایسے ایسے وہ کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں, خدا کی قسم جتنا یوٹیوبر یعنی یوٹیوب پہ جو علماء آتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ساری دنیا میں ہم اکیلے ہی ہیں. جتنا آپ کے حقوق پر مؤثر میں کام کر رہا ہوں شاید کوئی اور نہیں کر رہا, لیکن ہمارے لیبل اچھے ایسے نہیں اٹریکٹیو, کام ہمارا پائیدار ہے. اور بہت سارے لوگوں کے لیبل بڑے خاندانی ہیں, اس کے نیچے جو کام ہو رہا ہے اس سے عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں گھڑی والے واقعے کی طرف. گھڑی خراب ہے, ابھی بھی خرابی چل رہی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہم جب کبھی کبھار صفائی کے لیے جایا کرتے, یہاں سے بیان شروع ہوا تھا کہ بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے. تو ہم نے بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت کی ہے. اپنے بڑوں کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہارے چھوٹوں کو توفیق دے گا تمہاری خدمت کی. آپ اپنے باپ کی خدمت کرو اپنے بچوں کے سامنے دن رات ایک کر کے, آپ کے بچے کو پتا چل جائے گا کہ جب میرا ابا بوڑھا ہوگا تو مجھے بھی ان کی خدمت کرنی. آپ اپنے بچوں کے سامنے جب بچوں کا دادا آپ پہ چیخے آپ آگے سے جواب بولو مت دو, بچے کو پتا چل جائے گا ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں. بچہ تقریروں سے نہیں سیکھتا, بچہ گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے. جب آپ کی بوڑھی ماں آپ کو تھپڑ بھی لگا دے نا بچوں کے سامنے, آپ آرام سے بیٹھے رہو اپنے بچوں کے سامنے کہ بھئی دادی نے مجھے مارا ہے, میری ماں نے مارا ہے, تو بیٹا کوئی بات نہیں, اماں ہے ہماری. تو بچہ سیکھے گا کہ کل میری ماں نے بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا, میرے باپ نے بھی ہاتھ اٹھایا, تو میں نے آگے سے جواب نہیں دینا ہے, کیونکہ میرا باپ بھی اپنے ماں باپ کو اسی طریقے سے برداشت کرتا تھا. جب آپ کی دادی نانی گھر میں بوڑھی ہو اور بڑھاپے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو, آپ دن رات عزت محبت کے ساتھ اس کی خدمت کرو گے تو بچے سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ جب بوڑھے ہوئے تو ہمیں بھی ان کی خدمت بولو کرنی ہے. لیکن افسوس فیملی پلاننگ نے سارا پروگرام ہی خراب کر دیا. دادا دادی بننے سے پہلے آپ فوت ہو جاتے ہیں, آپ کے بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ میرے ابا نے اپنے ابا کی کیسی خدمت کی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, آپ کے بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ابا نے شادی اتنی دیر سے کی تھی کہ بچے بڑے ہونے سے پہلے دادا فوت ہو چکے تھے. تو خاندانی لوگوں کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں جو وقت پہ نکاح کرتے ہیں, جن کی اولادیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں اور پھر ان بچوں کی بھی ٹائم سے شادیاں کرتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک خاندان میں دعوت تھی کچھ مہینے پہلے نا, تو میری بھانجیاں بھتیجیاں سب جمع ہوئے ہوئے تھے نا, تو سب کی گودوں میں بچے اور اپنے اپنے میاؤں کے ساتھ. میاں بھی ایسے ایسے یعنی بالکل لڑکے نہیں ہوتے, 18-18, 19-19 سال کے لونڈے لپاڑے, وہ بھی میرے بھتیجے بھانجے. تو جن کے یہاں دعوت تھی وہ حیران ہو رہے تھے, اتنے سے بچے اور یہ میاں بیوی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سب کے چہروں پہ خوشیاں اور رونقیں. میں نے کہا اللہ کا فضل ہے ہمارے خاندان میں یہ رواج ہو گیا ہے, پہلے اتنا نہیں تھا اب کیا ہے, پہلے بھی تھا لیکن ختم ہو رہا تھا, تو اب ہماری تقریریں آئی ہیں تو اب دوبارہ بحال ہو گیا. اور میں تقریر آج سے تھوڑی کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو کیسے ینگ لڑکے 18-18 سال کے پلے پلائے دولہا اور ان کی دلہنیں کیسے اچھے لگ رہے تھے چمکے بے چہرے, کتنی محبت ہوتی ہے اس عمر میں یار. میاں بیوی میں بھی ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے کیونکہ یہ عمر محبت کی ہے. 40-40, 45-45 سال میں نکاح نامہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, کاغذات میں آپ کی بیوی بن جاتی ہے, شریعت کے قانون میں بھی بن جاتی ہے. وہ محبت جو اس وقت جذبات ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو ساری بھانجیاں بھتیجیاں اور جتنی بھی اس طرح خاندان کے ہیں نا, وہ سب اپنے اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ابا خوش ہیں چہروں پہ. میں نے کہا کوئی فیملی پلاننگ والے کو میں بتاؤں, یار دیکھو ہمارے خاندان میں کیسا رواج ہو گیا الحمدللہ, تو کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہے تمہیں؟ سب محبت, برائی سے بھی بچ گئے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بھی بچ گئے, اللہ نے اولاد دے کے گھر آباد کر لیا اور چھوٹی تھوڑی آمدنوں میں شادیاں کی ہیں, برکتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں, بہوئیں بھی کنٹرول میں احساسوں کے, کیونکہ کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو بہو سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. آج کل بہو اتنی میچور ہو جاتی ہے نا, اتنی پکی اس کو سسرال کا باپ بھی چینج نہیں کر سکتا. کہتی تو چینج ہوگی میں چینج نہیں ہوں گی. جیسے وہ پجامے والا میں نے لطیفہ سنایا تھا نا, پجامے والا لطیفہ, بھائی ایک خاتون کی شادی ہوئی نا تو شوہر جب کمرے میں گیا تو شوہر بڑا ہوشیار تھا, اس نے بیوی کو کنٹرول میں لینے کے لیے نا 3 ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں. بیوی نے کہا یہ کس کی ساڑی ہے؟ اس نے کہا پہلی بیوی جو تھی نا میری, پہلے شادی ہوئی تھی, بہت شرارتی تھی, میں نے مار دیا, اس کی یادگار میں اس کی ساڑی رکھ دی میں نے. وہ ڈر گئی بیچاری. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا دوسری شادی کی, وہ بھی بہت شرارتی تھی, اس کو بھی میں نے مار دیا زہر دے کے, یادگار کے طور پر اس کی ساڑی بھی لٹکا دی ہے میں نے. یہ تیسری ساڑی, اس نے کہا یہ بھی ایسے ہی ہے, تیسری شادی ہوئی تو وہ بھی بہت شرارتی تھی, باتیں بہت کرتی تھی, تو میں نے اس کو بھی مار دیا زہر دے کے نا, اور اس کی ساڑی یادگار کے طور پہ لٹکا دی. اس کا خیال تھا یہ روب میں آئے گی, وہ اس سے بھی زیادہ ہوشیار. اس نے کہا اب یہ ذہن میں رکھنا, بھی یہاں تیرا پجامہ آئے گا, میری ساڑی نہیں آئے گی. بہو جب بہت زیادہ مچور ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو وہ بجائے شوہر اور سسرال کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے, وہ سسرال کو اپنے حساب سے گمانا شروع کر دیتی ہے. خیر کہاں ہم کس سے لے کے بیٹھ گئے, تو ہاں گھڑی والا, یہ میں تھوڑا سا آپ کو وہ تھوڑا سا وہ شوق پیدا کر رہا ہوں نا, شوق. تو ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے گھر گئے ان کی خدمت کے لیے, کہ کبھی کبھار گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے, پوچھا لگا دیا کرتے تھے, تو ہم نے وہاں ایک علی, پہلی دفعہ جب میں ان کے کمرے میں گیا الگ منظر دیکھا. ایک گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے, ایک گھڑی ادھر لگی ہوئی ہے, ایک گھڑی ادھر لگی ہوئی ہے, ایک ادھر لگی ہوئی ہے, اتنی گھڑیاں. ہم نے کہا یہ کیا بھائی؟ اچھا گھڑیاں چھوٹی چھوٹی جو اس سے ٹائم نظر آئے, اتنے بڑے بڑے ڈبے نہیں. ایک گھڑی تو تھی سوئیوں والی تھوڑی سی بڑی, باقی چھوٹی چھوٹی. ہم نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا اتنی گھڑی ہیں ایک کمرے میں؟ حضرت نے فرمایا میں یہاں بیٹھ کے, حضرت کی میز کرسی بھی تھی نا جہاں اپنے فتوے کا کام کرتے تھے, فرمایا یہ گھڑی جو میں فتوے کا جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو یہاں ایک گھڑی ہے سامنے, تاکہ ٹائم کا مجھے پتا بولو چلتا رہے. ایسے ایک کام کر رہا ہوتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں کہ کتنا, کیونکہ ٹائم کے پابند تھے, نمازوں کے بھی اوقات ہیں بھائی, اب کھانے کے بھی اوقات ہیں, ایسے کر رہا ہوتا ہوں اور ایسے, سمجھ رہے؟ تو کام جو کنٹینیو ہو رہا ہے, قلم کو روکنا نہیں پڑتا, گردن کو گھمانا. اب عام آدمی کو یہ کہ کھوپڑی میں یہ باتیں آئیں گی نہیں, جو ہر وقت گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, وہ تو کہیں گے یار کوئی کوئی نفسیاتی کی ایسا شہری ہے بھائی. فرماتے ہیں قلم, کیونکہ جب آدمی دماغی کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کو قلم روکنے میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ بس یوں ایک نظر یوں اٹھائی. اور یہ گھڑی کون سی ہے؟ فرمایا یہ جب میں بیٹھ تھا نا حضرت کا جہاں آرام کرتے تھے اس کے سامنے ہے بالکل, صبح ٹائم دیکھنے میں مشکل, بولو بیڈ کے سامنے نا جس زاویے سے سو رہے ٹائم دیکھ لیا فور. یہ گھڑی یہ مسلح کے سامنے ہے, حضرت جب نماز کی نیت باندھا کرتے تھے تحجد کی یا سنتوں کی تو پتا چلے کہ جماعت میں کتنا ٹائم باقی ہے, تو نماز کے دوران ہی تھوڑا سا یوں اٹھایا اور سامنے گھڑی, کیونکہ حضرت بہت لمبی نماز پڑھتے تھے, نماز بہت لمبی پڑھتے تھے نا, تو اب اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ جماعت ہی نکل جائے یا صبح صادق کا وقت داخل ہو جائے, تو وہ گھڑی مسلح کے سامنے تھی. نماز پڑھ رہے ہیں ایسے سامنے دیکھا اور اندازہ ہو گیا رکعت کتنی لمبی کرنی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, کنجوس آدمی گھڑیوں پہ بھی خرچہ نہیں کرتا, پتا ہے آپ کو؟ آج کل جو لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا جن چیزوں پہ کرنا چاہیے ان پہ نہیں کر رہے, جن پہ نہیں کرنا چاہیے وہ دبا کے اڑا رہے ہیں. میں نے جب یہ ڈیجیٹل لاک لگائے نا انگوٹھے والے یہاں پہ, اس پہ بھی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں. یہ مولوی کو دیکھو کچھ زیادہ ہی ترقی یافتہ ہو رہا ہے جاپان سے, حالانکہ جاپان جانے سے پہلے میں نے لگائی ہیں یہ. بھائی آپ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اب میرے اتنے گھر ہیں اور اتنے دروازے ہیں, میں چابیوں کے گچھے لے کے گھوموں. ایک دفعہ میں نے اور مجھے اچھا خاصا پیسہ خرچ کرنا پڑا اس کے لیے, لیکن ہمیشہ کے لیے جان بولو چھوٹ گئی. اب جاؤ ٹھک چلو بھائی, پھر بچوں کے انگوٹھے لگا دیے اس میں, گھر والوں کے انگوٹھے لگا دیے, تو کتنا فائدہ ہو گیا, کتنی سہولت مل گئی, جہاں جا رہے ہیں ٹھک, صحیح ہے نا؟ ورنہ جا رہے ہیں بیل بجا رہے ہیں دروازہ نوک کر رہے ہیں, گھر والوں کے لیے بھی ٹینشن ہے, چابی گم گئی ادھر رہ گئی, چابی امی کے گھر رہ گئی, نانی کے گھر رہ گئی, چاچے کے گھر رہ گئی, مامے کے گھر رہ گئی, پیسے خرچ ہوئے ہیں اچھے خاصے خرچ ہوئے ہیں, لیکن یہ جتنا خرچ ہوا ہے یہ ایک دفعہ کا خرچہ ہے اور ٹینشن بہت لمبے ٹائم کی بچ رہی ہے. سیکیور بھی ہو گئے, ورنہ چابیاں دوسرے بنا بھی لیتے ہیں. کوئی بندہ چابی بنا لے, ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ 10-12 سال پہلے ہمارے گھر کی چابی کسی کو دی میں نے, بھائی یہ کچھ کام تھا, کمبخت چپکے سے چابی بنا کے لے آیا اور گھر سے چیزیں چوری ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ انسان کو پیسہ خرچ کرنا, جیسے خوراک کا میں کہتا ہوں, جو بے وقوف خوراک پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا وہ کمبخت دوائیوں پہ اس سے 10 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے. ابھی یہ کل میں کسی جاننے والے کو بول رہا تھا کہ روزانہ اتنے کاجو کھایا کرو پابندی سے. اس نے کہا کاجو کوئی سستا آ رہا ہے؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیلچے سے اٹھا اٹھا کے کھایا کرو, 7 دانے پہ کتنا خرچہ آئے گا بھائی؟ 7-8 دانے روزانہ چبا کے کھا لے, اس سے زیادہ تو میں نے کہا تم یہ بیلنس میں اور جو نیٹ استعمال کر رہے ہو اس سے 20 گنا زیادہ خرچ کر رہے ہو تم اس پہ. تمہیں کہیں کام ہوتا نہیں, بائک پہ پیٹرول ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں آڑے ترچے وہ گھوم رہے ہیں اور کتنے پیسے اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے کاجو بہت مہنگا ہے لیکن 7-8 دانوں کو اگر ڈیوائڈ کر کے دیکھو تو پھر کتنا آ رہا ہے اس میں خرچہ. کاجو کھا رہا ہوتا تو یہ کھوپڑی صحیح استعمال ہو رہی ہوتی اور اس طرف کی الٹی الٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا. سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو خوراک اسٹینڈرڈ کی دیں, بے شک اس میں خرچہ زیادہ ہو جائے وہ خرچہ آپ کو بڑے خرچے سے بچائے گا. میں جب لاہور گیا ایک ہاسپٹل تھا, اس وقت نام ذہن سے نکل گیا ورنہ نام بھی بتاتا, بڑا اچھا ہاسپٹل فری علاج کرتا ہے نا غریبوں کا. تو ڈائلسس کے پیشنٹ میں نے وہاں دیکھے اور کینسر کے پیشنٹ دیکھے جن کا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ ہسپتال جاؤ اور مریضوں کی حالت دیکھو, آدمی ہل جاتا ہے اندر سے. صحت کتنی بڑی نعمت. وہاں میرا بیان بھی تھا ڈاکٹروں میں, میں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ تھے اور بڑے بڑے تاجروں نے فری میں وہ ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اور علاج کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اتنا کروڑوں روپے آپ کا خرچ ہو رہا ہے ڈیلی ان کے علاج پہ, اس سے بہتر یہ نہیں ہے؟ ہمارا مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا, یا ہسپتال دکھا کے چندہ لینا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا؟ مخلص لوگ تھے, میری بات سمجھ رہے تھے. میں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے, یہ جتنے غریب یہاں جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں, کینسر کے پیشنٹ ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہیں, آپ ان غریب علاقوں میں جا کے ایسے پروگرام کیوں نہیں کرتے کہ ان کو ایسی تدبیریں بتائی جائیں کہ گردوں کے مریض بنے ہی نہیں وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بیماریاں کامن ہیں نا, ڈاکٹر کہتے ہیں اگر 8-10 سال پہلے آپ ان کی پلاننگ کر لیں تو آپ کو وہ بیماری قریب بھی آپ کے نہیں گزرے گی. ہارٹ پیشنٹ بھی پڑے ہوئے تھے. ماہرین کہتے ہیں کہ دل کا جو اٹیک ہوتا ہے نا یہ اچانک نہیں ہو جاتا, 15 سال سے دل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, 15 سال دل برداشت کرتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ 15 سال سے جو آپ کا لائف اسٹائل ہے وہ غلط ہوتا ہے, یعنی کم سے کم 15 سال لائف اسٹائل غلط, غلط خوراکیں کھا کے دل کا بیڑا غرق کر دی. 15 سال کے بعد جا کے دل آڑا ترچھا ہوتا ہے اور اٹیک کا ذریعہ بنتا ہے. تو بہتر نہیں ہے 15 سال پہلے ہی ان کو بتا دیا جائے بھائی یہ خوراکیں مت کھاؤ, یہ لائف اسٹائل مت اختیار کرو, اور پھر ان کو ویڈیوز دکھائی جائیں گے, دیکھو یہ پھوڑتا تھا پراٹھے اور ورزش نہیں کرتا تھا, یہ دیکھو یہ کیسے پڑا ہوا ہے ہسپتال میں, اس کی حالت دیکھو. جب آپ ویڈیوز دکھاتے ہیں نا انسان کو بڑی عبرت ہوتی ہے. میں گاڑی بہت اسپیڈ سے چلایا کرتا تھا, بائک بھی میں نے بہت چلائی ہے, اور ایسے بھگاتا تھا کہ یوں یوں جیسے رفیع بھائی چلاتے ہیں, یہ جس طرح چلاتے ہیں نا, ایک دفعہ میں نے کہا رفیع بھائی کوئی واقعہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ, اور کچھ دنوں کے بعد واقعہ ہو گیا اور یہ پڑے ہوئے تھے ہسپتال میں, ایک مہینے بعد دریافت ہوئے ہیں. یہ تو شوگر ہے, ہڈیاں ان کی سب اپنی جگہ بیٹھ گئیں, ورنہ ان کی ہڈی کسی کا باپ بھی نہیں بٹھا سکتا. تو بہت رف چلاتا تھا بائک میں, کیونکہ مجھے اچھی بائکوں کا شوق تھا. جب میں نے یوٹیوب پہ بائکوں کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز اپنی آنکھوں سے دیکھی, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز اپنی بولو آنکھوں سے, اس منظر دینے کے بعد ڈر پیدا ہوا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی. جب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے بھائی انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, ورنہ آپ کے دو چار پرزے شارٹ بھی ہو سکتے ہیں, مر بھی سکتے ہو آپ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ ایسی ورکشاپس کروائیں غریب علاقوں میں, مالداروں میں تھوڑی بہت اویئرنیس ہو چکی ہے, تھوڑی بہت, زیادہ ان میں بھی نہیں ہے. تو اس سے 10 گنا کم خرچہ ہوگا اور ان بیماریوں سے لوگوں کی کو نجات مل جائے گی. ان کو آلٹرنیٹ بتایا جائے, بھائی آپ کے لیے زیتون کا تیل کھانا ناممکن ہے, آپ دیسی گھی نہیں خرید سکتے, تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے. وہ کیا ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا نہیں, وہ پھر کلپ بنا کے لوگ ڈال دیں گے اور ایسا نہ ہو ڈائریکٹ وہ آلٹرنیٹ پہ آ جائیں. یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے نا, تو میں کیوں اس میں ٹانگڑا ہوں. تو اس سے پیسہ کم خرچ ہوگا, انسانیت کی خدمت بولو زیادہ. اور میں نے کہا میرے ذریعے مجھے آپ کو میری جو مدد چاہیے پبلسٹی کے لیے یا کسی بھی عنوان سے, میں اس مدد کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں. اس سے بڑی انسانیت کی کیا خدمت ہوگی. لیکن ہمارے ہاں میرے بھائی لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے صحت کے بارے میں, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کن چیزوں سے بیمار ہوتے ہیں کن چیزوں سے نہیں ہوتے, اس پہ اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کروڑوں کروڑوں روپے کی زکاتیں ایک آدمی پہ لگ جاتی ہیں اس کے گردے ٹھیک کرنے میں, کروڑوں کروڑوں روپے. تو اسلام اس چیز کو پسند کرے گا ہے بھائی. تو یہی حال ہے. اب حضرت نے کیا کہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے اتنی گھڑیاں خرید لیں, ٹھیک ہے نا, وہ دیکھنے میں تو اسراف لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اسراف نہیں ہے, دیر پا فائدے اس کے حاصل ہوتے ہیں. دیکھنے میں تو ہمارا یہ عمل اسراف لگ رہا ہے, اتنے جگہ پہ ہم نے وہ انگوٹھے لگا دیے, لیکن یہ چیزیں آپ کے ٹائم کو بچاتی ہیں, پیسہ بھی بچاتی ہیں. اور یاد رکھو ٹائم سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک طرف ٹائم ہو ایک طرف پیسہ ہو تو زیادہ بچانا کس چیز کو ہے, ٹائم بچانے کو فوکس کرو. مثال کے طور پر یہ واقعہ کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں میں, آپ کے پاس کوئی سستی چیز ہے گھر میں جس کی ریپیئرنگ میں ٹائم بہت لگ رہا ہے اور اللہ نے آپ کو کچھ گنجائش دی ہے, تو وہ کسی کو صدقہ کر کے دوسری چیز لے لو. نہیں, ہاں غریب آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, وہ کہے گا بھائی میں صدقہ کیسے کروں میرے لیے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن میں تو مالداروں کو دیکھ رہا ہوں ایسا کر رہے ہیں. دیکھو میں کل اپنا علمی کام کر رہا تھا نا, سسٹم میں نے نیا سسٹم خریدا کمپیوٹر, اب میں کام کر رہا ہوں وہ ریسٹارٹ ہونے میں ٹائم لگا رہا ہے, کبھی اس میں وائرس آ رہا ہے. میں نے دکان والے کو فون کیا, میں نے کہا اس جنازے کو لے جا, کہہ رہے ٹھیک کروا دوں, میں نے کہا مجھے نیا دے دو, ٹھیک نہیں, پہلے 4-5 ہزار زیادہ لے لو کیونکہ ٹھیک کر کے پھر یہ میرا بھائی ٹائم زیادہ کیا ہے. تو میں تو ایسے ہی کہتا ہوں یہ جنازہ اٹھاؤ یہ کسی اور کو دو. ہمیں ایسی چیزوں جب ہمارا ہم وہ علمی کام کو فوکس کریں, یہ اس کو اس کا بٹن ہی ٹھک 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 کر کے دباتے رہے, وہ بٹن اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا کون سا بٹن ہے. ری اسٹارٹ ہونے میں ٹائم لے رہا ہے, پھر شٹ ڈاؤن ہونے میں ٹائم لے رہا ہے. ابے بھائی پاگل ہے کیا, تو 3-4 ہزار اضافی لگا دو. ہاں جس بیچارے کی آمدن بہت کم ہے, میں تو اتنا غریب نہیں ہوں نا, اتنا مالدار بھی نہیں ہوں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں, اتنا غریب بھی نہیں ہوں جتنا لوگ سمجھتے ہیں. میرے بارے میں یوٹیوب پہ جو اڑایا ہوا ہے نا کروڑوں کروڑوں روپے کی آمدنی, یہ پھینکی ہے کسی نے, کاش پہلے پھینک دیتے تو. جھوٹ تم لوگوں نے بولا بھی ہے تو جب 4 ہو گئی اس کے بعد جھوٹ بول رہے ہو کہ 1 کروڑ روپے کماتا ہے ہر مہینے. اگر یہ پہلے خبر جھوٹی خبر ہے یہ, اور میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ آپ کی تو منتھلی 1 کروڑ کی آمدن ہے, اس حساب سے تو ہمیں آپ نے وہ لائف نہیں دی ہوئی. میں نے کہا خدا کی قسم جھوٹ ہے یہ. کہنے یہ دیکھے یہ کیلکولیشن, میں نے کہا غلط کیلکولیشن ہے یہ. اچھا میرا ہاتھ گھر میں بہت کھلا ہے, اس سے بھی بعض دفعہ گھر والے سمجھتے ہیں کروڑوں روپے کما رہا ہے. جو میرے ساتھ بچپن سے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری جیب میں 500 روپے بھی ہوتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں میرے سے بڑا دنیا میں کوئی سیٹھ ہے نہیں. یہ میری بچپن سے عادت ہے, خوب اڑاتا ہوں میں, جو غلط ہے, اتنا اڑانا نہیں چاہیے لیکن عادت ہے بچپن سے اڑانے کی, جو غلط عادت ہے, اچھی عادت نہیں, اڑانا نہیں چاہیے پیسہ, تو اللہ نے مدد کی ہے, ہاتھ تھاما ہوا, ورنہ ہم نے جو حماقتیں کی ہیں نا اڑانے بھی, وہ حماقتوں میں تو انسان بھکاری بن جاتا ہے. تو نہ اتنا غریب ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو, نہ اتنا مالدار ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو. اب غریب تو لوگ مجھے سمجھتے نہیں, پہلے سمجھتے تھے. تو اب کیا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نہ بہت مالدار ہوں لیکن میں ٹائم بچانے پہ پیسہ خرچ بولو کرتا ہوں. یہ میں مثالیں اپنے واقعات بتانے کے لیے نہیں دے رہا, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے. اب دیکھو میرے گھر کا ایک کمرہ تھا, اس میں کباڑ پڑا ہوا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی یہ گھر کو کمرے کو میرا وہ مجھے اس میں کام ہوتا تھا, اسٹڈی کرنی ہے اس میں. تو میں نے ایک کے ذمہ لگایا, اس نے کہا ایکچولی یہ چیز یہاں ہے, یہ اس کام کی, یہ اس کام کی. جب دو تین مہینے گزر گئے نا صاف نہیں ہوا, میں نے ایک بندے کو کہا یہ سارا مال تیرا, کمرہ مجھے صاف چاہیے, ٹھک کر کے سارا ریڑھ ڈالا لے گیا. تین دفعہ کہتا ہے کوئی چیز نکل آئی, میں نے کہا سب تیری. کہہ رہا دیکھ لیں, مجھے پتا تھا سونا چاندی تھوڑی پڑا اس میں, ہے تو کباڑ ہی نا بھائی. ٹینشن سے بچو کیونکہ اب نہیں ہو رہا صاف نا, اٹھا لے جا سب تیرا, بس صدقے کا ثواب بھی تو ملے گا نا. تو بھائی اس طرح بھی تو صدقہ کر سکتا ہے آدمی, صدقے کا ثواب بھی مل گیا, گھر بھی کیا ہو گیا, وہ کمرہ کیا ہو گیا صاف, ورنہ پڑے رہتے. لوگ کیا کرتے ہیں, اتنی پرانی پرانی کباڑ کی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں, یہ ضرورت کے وقت کام آئے گی, یہ فلانی بیٹی کی جب شادی ہوگی اس کو جہیز میں دیں گے, یہ پنجرا پڑا ہوا ہے طوطے پالیں گے تو پھر رکھیں گے انویسٹمنٹ کے لیے. بھائی ایک سال سے زیادہ اگر کوئی چیز گھر میں اضافی رہ گئی میں اس کو سزا دیتا ہوں کہ اب یہ صدقہ ہوگی. میں تو بیچتا بھی نہیں اس کو, لیکن آپ بیچ دو بھلے, میری عادت ہے. میرے گھر میں اگر کوئی اضافی سامان ہے نا تو میرا نہیں ہوگا, وہ گھر والوں کا ہوگا, گھر والوں پہ تو کسی کا روک. میرے گھر سے اگر کہیں شفٹنگ کے وقت کباڑ نکلا نا تو میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں وہ میرا نہیں ہے, وہ گھر والوں کا ہوگا. گھر والوں کو گھر میں تو ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے نا, ہر ایک کی عادت, ان پہ تو آدمی ان کی چیزوں پہ تھوڑی زور لگا سکتا ہے کہ بیگم صاحبہ نے طوطے کے لیے پنجرا رکھا تھا میں نے اٹھا کے کباڑ والے کو دے دیا, تو اگلے دن میں بھی کباڑ والے کی ریڑھی پہ گھوم رہا ہوں گا, میرا بھی ہوئی ہے. چلو اپنی ملکیت کی بات کر رہا ہوں, میری ملکیت میں کوئی چیز, جیسے ہم نے کوئی چیز خریدی رکھی ہوئی ہے کہ یہ استعمال ہوگی تو میں اس کو ایک سال کا ٹائم دیتا ہوں, ایک سال تک استعمال کر لو, نہیں ہوئی نا میرے نزدیک پھر یہ جرم ہے, اس کو نکالو بیچ دو یا صدقہ کر دو. فوراً شیطان کہتا ہے نہیں ضرورت پڑ سکتی, اب جب ضرورت پڑے گی تو جرمانہ یہ ہے کہ دوبارہ خریدنا ہے. یہ بھی حب دنیا ہے میرے بھائی, مال جمع کر کر کے رکھنا. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں نے طوطوں کے لیے پنجرا خریدا کہ اس میں طوطے ڈالوں گا, طوطے ڈالنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا, کبھی سفر ہو رہے ہیں کبھی کیا ہو رہا ہے, ایک سال گزر گیا. میں نے کہا نکالو, گھر سے نکالا اس کو میں. اب گھر والوں نے بھی کہا, لوگوں نے بھی کہا بھائی آپ نے خریدنے ہیں, میں نے کہا خریدنے کا پروگرام ہے لیکن ایک سال میں جو کام نہیں ہوا نا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو نکالو, جگہ نہیں گھروں میں گھیر کے رکھو. جب مرو نا ہلکے پھلکے دنیا سے جاؤ. کیسے جاؤ, یہ نہ ہو کہ اس الماری سے ابا کی یہ گھڑی نکل رہی ہے, اس الماری سے ابا کے پاجامہ نکل رہا ہے, اس الماری سے ابا کی پگڑی نکل رہی ہے. آج کل وراثتوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہلکے پھلکے جاؤ, جو وراثت ہے وہ بھی پتاؤ یہ ہے بس. ہم مسافر ہیں بھائی, دنیا کو ہم نے کیسے گزارنا ہے, مسافر, اسی سے انسان زندگی خوش گزارتا ہے. تو وہ گھڑی پر میں نے پورا بیان کر دیا تو کوئی بات نہیں, اسی میں خیر ہوگی. تو اس بیان کا حاصل کیا نکلا, دو منٹ میں بس بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. بیان کا حاصل دو چیزیں نکلی, ایک تو یہ کہ بھائی لیبل پہ مت جایا کرو, خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق اور ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس, یہ رائٹس کے نام لیبل بہت ہیں. اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں ان پہ رائٹس کے لیبل نہیں لگائے, لیکن سچی مچی کے رائٹس کس نے دیے ہیں, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, مردوں کو بھی, بڑے بھائیوں کو بھی, چھوٹے بھائیوں کو بھی, باپ کو بھی, دادا کو بھی, ماں کو بھی, سسرال کو بھی, حقیقت میں رائٹس کس نے دیے ہیں, اسلام نے. ایک تو یہ خلاصہ نکلا. دوسرا خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے ٹائم کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھو. جیسے مفتی رشید احمد صاحب میرے شیخ و مرشد, چاروں طرف گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں, دیکھنے میں تو یہ فضول حرکت لگتی ہے, ابھی اتنا پیسہ خرچ کر دیا اسراف تبذیر. نانا میرے بھائی, وہ تو گھڑی میں کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا, لیکن اگر حضرت کے یہاں تو زیادہ بھی ہو رہا ہوتا زیادہ ہی لگا دیتے. تو جو چیز آپ کے ضرورت کی ہے, جو آپ کے استعمال کی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان کنجوسی سے کام نہ لے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تو یہ حاصل نکلا اس پوری بحث کا. تو اپنے وقت کو اپنے پیسے سے زیادہ قیمتی سمجھ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی تو یہ میرا دفتر ہے نا, اس میں بھی کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, تھوڑے دن گزر جائیں تو پھر میں بس اب اس کو کیا کرو, یہ استعمال میں نہیں ہے, نکالو اس کو یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کیا لکھا ہوا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. پاکستان میں پہلے مسائل کم چل رہے ہیں, جو چیف جسٹس صاحب نے ایک اور ملاکھڑا کھڑا کر دیا ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے نا, اس میں بنیاد اس کو بنائے مذہبی آزادی, غیر مسلموں کو مذہبی آزادی ہے, تو یہ آئین سے بھی بغاوت ہے. مذہبی آزادی کا یہ مطلب کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں, اور قادیانیوں سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ عام غیر مسلموں والا اختلاف نہیں ہے. قادیانی ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور اتنا بڑا کفر کر کے اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں. قادیانی اپنے نام کے ساتھ اسلام ہٹا دیں تو ہم قادیانیوں کو وہی پروٹوکول دیں گے جو ہم ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو دے رہے ہیں. کبھی ہم نے ہندو عیسائی کے خلاف کوئی نفرت آمیز تقریر کی؟ کبھی ہم نے کہا ہندو اور عیسائی سے لین دین جائز نہیں ہے, ان سے جو ہے تعلقات جائز نہیں؟ کبھی ہم نے کہا قادیانیوں سے ہم تعلقات کی اجازت شدید مجبوری کے بغیر نہیں دیتے. وجہ کیا ہے؟ میں اس کو کئی بار مثال سے سمجھا چکا ہوں. دیکھو ایک محلے میں ایک چرسی ہے, غریب ہے, حاجت مند ہے, آپ اس کی خدمت کرتے ہو, جب آپ کے گھر آتا ہے آپ کہتے ہیں چلو یار یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, چرس پیتا ہے کہ نہیں پیتا, انسانیت کے ناطے آپ اس کا اکرام کرتے ہو, یہاں تک تو ٹھیک ہے بھائی. لیکن اس چرسی نے کہنا شروع کر دیا آپ کے بارے میں کہ آپ اس کے ابا ہو, اور جعلی ڈاکومنٹس بھی بنوا لیے اس نے. اب آپ کی غیرت برداشت کرے گی؟ اس کو پروٹوکول دو, وہ آپ کے گھر آ رہا ہے, آپ اس کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہو, اپنے ساتھ کھلا رہے ہو, آپ بولو گے بھائی تو اپنی میری طرف نسبت ختم کر, میں چرسیوں کا باپ نہیں ہوں. آپ کو بےعزتی محسوس ہوگی اپنی, بھائی تو اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا خاتم النبیین, آپ تمام پیغمبروں کے سب سے آخر میں ہیں. دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی عیسائی اور یہودی نے اس دیش سے آپ کے نبی ہونے کا انکار نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی تھے یا حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہمیں, اس بیس پہ انکار نہیں کیا. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں, لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہوں میں. حضرت موسیٰ نے اور آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. تبھی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحقیق کے لیے آیا کرتے تھے, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں, نشانیاں چیک کرتے تھے. اگر حضرت عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ بات عیسائیوں میں مشہور ہوتی تو عیسائی کہتے بھائی یہ اب کوئی نیا نبی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا, تو پھر یہود و نصارہ کے آپ کے پاس آنا اور آپ کی بات سننا, تحقیق کی کوشش کرنا کہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں, یہ سارے کام ہی لغو ہو جاتے, یہ کرتے ہی نہیں وہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف وفد بھیجائے تو حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ عیسائی تھا. نجاشی نے تحقیق کے لیے بلایا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آگے کیا فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو تو؟ انہوں نے بتایا کہ بھی ہمارے ہاں نبی ظاہر ہوئے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نجاشی نے پوچھا ان کا کیا دعویٰ ہے, وہ کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ نجاشی تو عیسائیوں کا بادشاہ تھا, نجاشی کو کیا عیسائیوں کے عقیدے کا نہیں پتا تھا؟ اور اس کے ارد گرد پادری بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں, سیکولر ریاستیں تو اب آنا شروع ہوئی ہیں, پہلے اسٹیٹس مذہبی ہوتی تھی. ایک مذہبی اسٹیٹ کا عیسائی اسٹیٹ کا بادشاہ ہے, اس کے ارد گرد سارے عیسائی مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں. نجاشی نے پوچھا کہ وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. نجاشی نے تحقیق کے لیے پوچھا کہ واقعی سچے نبی ہیں معاذ اللہ یا جھوٹے ہیں, تو نجاشی نے تحقیق کے لیے پوچھا کہ کیا کیا تعلیمات دیتے ہیں. پھر نجاشی نے کہا جو قرآن کلام ان پہ نازل ہوا ہے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ پڑھ کے سناؤ. حضرت جعفر طیار نے جب کلام پڑھنا شروع کیا تو نجاشی کی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں. اگر عیسائیوں کا عقیدہ ہوتا حضرت عیسیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں تو نجاشی بات سنتا ہی نہیں, وہ ایک دم سن کے بوکھلا جاتا کہ بھائی حضرت عیسیٰ تو لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ عیسیٰ ابن مریم آخری نبی, نہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی, اور آپ کے بعد کوئی آخری نبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آئے تو قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے یہ, اور حدیث میں بھی آتا ہے انا خاتم النبی لا نبی آبادی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے, ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. وہ انا خاتم النبی لا نبی آبادی, جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, نہ ذلی نہ تشریح, ساری نبوت کا انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے لیکن وہ ایز اے نبی نازل نہیں ہوں گے, ایز اے امتی نازل ہوں گے. وہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا, پرانا نبی نازل ہو سکتا ہے, نیا نبی مرزا غلام احمد آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے, وہ تو پیدا ہوا ہے, اس کے ابا کا بھی پتا ہے, لوگوں کو اما کا بھی پتا ہے. تو اب اسی وجہ سے اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے کبھی بھی مسلمان علماء صلحاء یا مسلمان حکمران اس کے پاس تحقیق کے لیے نہیں گئے ہیں کہ یہ صحیح دعویٰ کر رہا ہے یا جھوٹا, فوراً یہ کہا کہ بھائی اب کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا تھا تو علماء نے اسی وقت کہہ دیا, عرب علماء ملیشیا کے, انڈونیشیا کے اور ہندوستان کے اور افریقہ کے, جہاں جہاں دنیا میں اسلام ہے سب نے کہہ دیا بھائی یہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یہ اجماعی عقیدہ ہے. اب اگر ایک شخص, اچھا قادیانی یہاں تک رہتے کہتے ٹھیک ہے آپ نہ مانو, ہم اس کو کیا مانتے ہیں نبی, بات ختم ہو جاتی بھائی. ہم کہتے ٹھیک ہے تم نے اپنی طرف سے ایک نبی گھڑ لیا, تم اپنے عقیدے کے مکلف ہو, تم جانو اور تمہارا مذہب جانے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں, ایک اور مذہب. لیکن انہوں نے گڑبڑ کیا کی ہے, ایک جھوٹا نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کذاب اور دجالوں کی فہرست میں داخل ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے. تو قادیانی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کذاب اور دجالوں کے بارے میں کیا ہے, مرزا غلام احمد کذاب اور دجال تھوڑی ہے بھائی. حدیث کے پورے الفاظ کیا ہے, 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے جو ہر ایک جھوٹے ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور ان کے کذاب اور دجال ہونے کی جو نبی نے وجہ بیان کی وہ حدیث کے آخر میں فرمایا کہ حقیقت یہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ وجہ جو بیان کی جا رہی ہے نا کذاب اور دجال ہونے کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, یہ وجہ پورے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی پہ صادق آتی ہے یہ وجہ. اور آپ نے تو فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے, صحیح حدیث ہے, لکانا عمر تو عمر ہوتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انت منی بھی منزلتی ہارون ام موسیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی, لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد تو نبی تھے, میرے بعد نبی نہیں ہے. کیا مطلب نبی نہ ہوتے, میرے بعد نبی کا امکان ہوتا تو اللہ تمہیں بھی ہارون جیسا نبی بنا دیتے. ہارون علیہ السلام کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھی, ذلی نبی تھے ہارون علیہ السلام, اصل نبی موسیٰ تھے, ہارون علیہ السلام انہی نبی کے ویژن کو لے کے چل رہے تھے آگے. بات موسیٰ کی ہوتی تھی, زبان کس کی ہوتی تھی, ہارون کی. قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اصل میں اس کا مطلب ہے اصلی نبی, اصل کے اعتبار سے نبی نہیں ہے. ہاں ذلی نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہے, وہ والے نبی آ سکتے ہیں. یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے انت منی بمنزلتی ہارون ام موسیٰ, اس میں تو ذلی نبی کی نفی ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا کہ اے علی تمہاری میری وہی نسبت ہے جو ہارون کی نسبت کس سے تھی, موسیٰ سے, لیکن بات یہ کہ اللہ تمہیں پیغمبر نہیں بنائے گا. تو یہاں ذلی نبی کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ذل کہتے ہیں سائے کو, ذیلی نبی بھی کہہ سکتے ہیں, ذیلی نبی اس کی نفی ہو رہی ہے نا, تو اسی کی نبی نے نفی کر دی ہے کہ وہ والا نبی بھی اب نہیں آ سکتا, کسی طرح کی بھی نبوت اب نہیں آ سکتی, جاری نہیں ہو سکتی. تو قادیانی نے پھر بھی کہا کہ نہیں جی ہم حدیثوں کو نہیں مانتے, اپنی طرف سے تاویلات کر کے ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ایک پروفیسر تھا اس کو کیا بنا دیا, پیغمبر. ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے, آپ جس کو نبی مانو جس کو جو مرضی مانو, جرم یہ کیا کہ اس کو پھر کس کے کھاتے میں ڈال دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے, کہ آپ کے سید الانبیاء کے ذلی نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, لہذا یہ عین اسلام ہیں. یہ کیا ہو گئی بھائی, یہ زیادتی ہو رہی ہے. عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, اسلام نے دین میں زبردستی نہیں رکھی, لا اکراہ فی الدین. ہم عیسائیوں کو ڈنڈے کے زور سے مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی کو نبی مانے, اللہ نے کہہ دیا دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین رشد من الغی, حق اور باطل میں نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. کوئی عیسائی نیوٹرل ہو کے غور کرے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جتنی علامتیں عیسیٰ ابن مریم میں نبی ہونے کی پائی جاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ ہی پائی جائیں گی, اس سے کم نہیں پائی جائیں گی. اس لیے اسلام نے کہا ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا, اب ڈنڈے کی زور سے آپ نے کسی کا مذہب چینج نہیں کروانا. تو قادیانی بھی اگر ایک نیا مذہب بنا لیتے کوئی بات نہیں ہے بھائی, جہاں اتنے سارے مذاہب ہیں وہاں ایک اور مذہب بھی صحیح, کبھی ہم ڈنڈے کے زور سے کسی کو مجبور نہیں کرتے اور نہ کسی سے نفرت کا ہم اظہار کرتے ہیں. جرم کم بختوں نے کیا کیا, عیسائیوں نے کیا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, لہذا صاف طور پر اپنے آپ کو کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں, ہم مسلم نہیں ہیں. اسلام کی طرف اس انکار کی نسبت نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہا انہوں نے. قادیانی نے جرم یہ, ہندو نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مسلم ہیں. بھائی اسلام بت پرستی تھوڑی سکھاتا ہے, آپ بتوں کو اسلام کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو, یہ تو بڑا جرم, یہ تو اسلام میں تحریف کر رہے ہو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب آپ اسلام میں کیا کر رہے ہو, آپ تحریف کر رہے ہو اسلام کو. آپ وہ مذہب جو الحم سے لے کے والناس تک بت پرستی کے خلاف ہے, انہی بتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دو. اگر ہندو یہ جرم کرے گا پھر ہم برداشت نہیں کریں گے, ہم کہیں گے بھائی آپ کا مذہب اسلام سے الگ ہے, اس کو الگ رکھو. اور ہندو یہ کرتے بھی نہیں ہے کہ اپنے بتوں کو کس کے کھاتے میں ڈالیں, اسلام کے کھاتے میں, یہ جرم کرتے بھی نہیں ہے. لیکن قادیانی نے کیا جرم کیا ہے, وہی جرم کیا کہ ایک آدمی چرس پی رہا ہے اور اس چرسی کو کس کے کھاتے میں ڈال دیا, ایک شریف آدمی کے کھاتے میں ڈال دیا کہ تمہارا بیٹا ہے, وہ کہے گا بھائی یہ میں برداشت نہیں کروں گا, اس کا بائیکاٹ کروں گا میں. تو قادیانی نے کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق اجماع امت کے مطابق جو شخص جھوٹا تھا اس کو نبی مانا, یہاں تک ہم برداشت کر لیں گے, تمہارا مذہب ہے ہم نہیں مانتے اس کو نبی, ٹھیک ہے. اس نبی کو کھاتے میں کس کے ڈال دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ نبی کا ذلی نبی ہے, ذیلی نبی ہے. اور پھر اپنے اس کفر کو اسلام سے تعبیر کرنا شروع کر دیا. بھائی یہ اب کیا ہو رہی ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس لیے جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے نا کہ قادیانیوں کو بھی عام غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈال کے ان کو بالکل اسی طرح رائٹ دے دیا ہے تبلیغ کا اور اسی طرح سب کچھ اپنی وہ مذہبی وہ کر سکتے ہیں, تو جناب آپ قادیانیوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو احمدی کہنا بھی چھوڑ دیں, کیونکہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی بتایا اور احمد بھی بتایا ہے, وہ اپنے آپ کو اس کھاتے میں ڈالنا چھوڑ دیں. تو ہم قادیانیوں کو وہی اقلیتوں والے حقوق دیں گے جو ہم ہندوؤں اور عیسائیوں کو دیتے ہیں. ہمارے بیان تو ہندو بھی سن رہے ہوتے ہیں, عیسائی بھی ملتے ہیں عزت دیتے ہیں, ہم بھی ان کو عزت دیتے ہیں. میں آسٹریلیا میں تھا, ایک سکھ کا فون آیا, ملاقات کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں وہاں سے سڈنی سے جا چکا تھا. اس نے کہا میں آپ کے ایتھیزم کے خلاف بیان سنتا ہوں تو اللہ کے وجود کا مجھے یقین آتا ہے, کم از کم اس میں اتنی نرمی پیدا ہوئی. اس نے کہا کم از کم اتنی بات تو ہے نا کہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے, اللہ کو ماننے سے کم از کم اتنا تو ہوگا نا, خدا کو ماننے سے, کریئٹر گاڈ کو ماننے سے, کہ دنیا میں برائی کم ہوگی. کیونکہ اگر گاڈ لیس زندگی ہو تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سکھ ہو کے اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے اور ہمارے سیکولر اور لبرل لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے. وہ کہہ رہے بھلے ہم مسلم نہیں ہیں لیکن کم از کم آپ خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہو, یہ انسانیت کے لیے بہتر ہے. خدا کا انکار کر دینا اس سے انسان اور جانور میں فرق ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے تعلقات ہیں, لیکن بھائی قادیانیوں کو ہم اتنا فری بولو نہیں کریں. اگر قادیانی کا فون آتا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اس نیت سے تو مل لیتا تبلیغ کروں گا اس کو, اس نیت سے نہیں کہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا, دعوتیں ہوں گی, سیلفیاں چلیں گی, نا 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 نا, یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چہرہ دکھاؤ گے بھائی؟ ایک عالم نے بڑا پیارا مضمون لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جھوٹے نبی کے خلاف لڑائی لڑی تھی نا, جس میں بڑے بڑے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے, تو جب آپ قادیانیوں سے دوستی کی بات کرتے ہو تو ہمیں میدان جنگ میں ان اصحاب رسول کا خون اور ان کی پڑی ہوئی لاشیں یاد آ جاتی ہیں جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. غیرت ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. جو غیرت نہیں ہوتی, اور غیرت کو لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے بھائی قادیانیوں سے, میں نہیں کہہ رہا قادیانیوں کو مارو پیٹو ظلم کرو, نہ اس کی قطعی اجازت نہیں ہے, لیکن قادیانیوں سے دوستیاں لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, ان سے رشتے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. دیکھو اسلام جہاں محبت کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت, وہیں اسلام اللہ کے لیے بغض کا بھی حکم دیتا ہے. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا محبوب کے لیے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, نہ نہ, بعض دفعہ محبوب کی خاطر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ قادیانیوں کی املاک پہ قبضہ کریں آپ, ہم نہیں کہہ رہے ان کو ماریں پیٹیں آپ, نہ کسی قادیانی کو قتل کرنے کی اجازت ہے, نہ اس کو ٹارچر کرنے کی اجازت ہے آپ کو, لیکن دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. یہ بہت بڑا جرم ہے. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے آفس میں قادیانی ہے, میرا بڑا اچھا دوست ہے. بھائی کیسے آپ کا دوست ہو گیا؟ آپ صرف ریزرو ہو کے اس سے ضرورت کا تعلق رکھو. اس کو بولو بھائی اپنے جھوٹے پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں مت ڈالو, پھر ہم دوستی لگائیں گے. ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ منہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے, اور حوض کوثر پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سامنا کرنا ہے. تو کوئی تو غیرت کا ہمارے پاس ایسا واقعہ ہونا کہ ہم سید الانبیاء کا حوض کوثر پہ سامنا کر سکیں. آپ کے باپ کی کسی سے دشمنی ہے, صبح و شام وہ آپ کے باپ کو گالیاں دیتا ہے, صبح و شام آپ کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے, اور آپ کو پتا کل میری ابا سے ملاقات ہو رہی ہے, اور اس سے ایک دن پہلے آپ ابا کے دشمن کے ساتھ جا کے سیلفیاں لے کے آ رہے ہو, تو آپ کیا بولو گے؟ بھائی آج نہیں ہو سکتا کیونکہ کل میری ملاقات کس سے ہے؟ ابا سے. میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابا کہے گا اور تجھے سو لوگ بیسوں لوگ نہیں ملے تھے, جا کے اسی شخص سے مجھ سے ملاقات سے پہلے مل کے آ رہا ہے جس سے صبح شام میری دشمنی چل رہی ہے. تو دنیا کے تعلقات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہو, ان کے امتی بھی, اور اس امید پر بھی ہو کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, حوض کوثر سے پانی پلائیں گے, تو جب ان چیز یا تو ان عقیدوں کا انکار کر دو, بولو مر کے مٹی ہو کے ہم نے ختم ہو جانا ہے, کوئی نبی نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی اللہ نہیں, لبرل سیکولر بن جاؤ, سیکولر لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو بھائی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, اور ہم مانتے ہیں کہ جو پیغمبروں سے محبت کرے گا اس کی نجات ہوگی, جو اللہ کے رسولوں سے محبت نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہوگی. ہمارے پاس محبت کے لیے اور کیا عمل ہے؟ تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس جھوٹے کذاب کی نسبت کر کے نبی کے کھاتے میں ڈال دیا. دیکھو نبی, دیکھو جیسے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ معبود ہونے میں کسی کو شریک کرو, اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے آپ نے اللہ کے حکم کو فالو نہیں کیا, یہ بھی ظلم ہے, لیکن قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم کیا؟ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو الوہیت میں شریک کر لو. خوب سمجھ لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو توڑ دینا یہ بھی نبی کے ساتھ ظلم زیادتی ہے. سب سے بڑی زیادتی ہے کہ وہ نبوت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا اور آخری نبی بنا کے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, بہت بڑا اعزاز دیا, اس اعزاز میں آپ نے اگر کسی جھوٹے کو شریک کر لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم ہو نہیں سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ تو آپ نے نبی کی حیثیت کو بہت ہی گھٹا دیا, کہ جو سب سے بڑا اعزاز تھا ہمارے نبی کے لیے کہ آخری نبی ہیں, اس اعزاز میں ایک جھوٹے آدمی کو آپ کے ساتھ شریک کر دیا. اور قادیانیوں سے ایک سوال پوچھا کرو کہ تم جتنے دلائل دیتے ہو نا ختم نبوت پہ, خاتم النبیین کا, یہ گھماتے ہیں باتوں کو, یہ لوگ بہت گھماتے ہیں. فرض کر لو کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں, فرض کر لو, تو آپ کے بعد پھر کتنے نبیوں نے اور آنا ہے یہ بتاؤ آپ. مرزا غلام احمد اگر 1400 سال کے بعد آیا تو مرزا کے بعد کتنے نبی نے آنا ہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی بشارت دی ہے. عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ علیہ السلام، تورات اور انجیل میں آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں موجود ہیں. تبھی عیسائی انتظار کر اب تک انتظار کر رہے ہیں. تو اگر مرزا غلام احمد اللہ کا نبی ہے تو بتاؤ مرزا غلام احمد کے بعد کتنے نبیوں نے اور آنا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ ایک ایجاد کردہ جھوٹا نبی ہے. اگر یہ انبیاء کا سلسلہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشخبری دے کے جاتے، پھر مرزا دنیا میں آتا وہ خوشخبریاں دے کے جاتا آگے بہت سارے پیغمبروں کی، لیکن مرزا نے کسی جدید پیغمبر کی کوئی خوشخبری نہیں دی ہے. تو اس کا مطلب تم مرزا کو آخری نبی مانتے ہو. پھر کس کو تم آخری نبی مانتے ہو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہو. اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. قادیانیوں نے ایک جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کے اوپر بہت سارے اشکالات. بالکل اس کی ایک مثال کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی پیشگوئیاں بہت کرتا تھا، یہ چیزیں اس کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے پیشگوئی کی تھی کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ محمدی بیگم نے مرزا کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ. اب جب ریجیکٹ کر دیا تو مرزا کی پیشگوئی کیا ہو گئی؟ ختم. تو علماء نے جا کے پکڑا کہ تمہارا جو یہ ہے یہ تو انبیاء کی پیشگوئیاں تو پوری ہوتی ہیں. تو میں نے بتایا نا ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور آپ غلط در غلط کرتے چلے جاتے ہیں. تو مرزا نے کہا کہ میری پیشگوئی پوری ہو چکی ہے. اللہ نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے آسمانوں پہ کیا تھا تو اللہ نے میرا نکاح بھی اس سے، اور محمدی بیگم کی اولادیں بھی ابھی زندہ ہیں، پتہ ہے آپ کو، پوتے نواسے. جب ختم نبوت کی علماء یہ واقعہ سناتے ہیں نا اتنے مضبوط ریفرنسز ہیں ان کے پاس کہ وہ ان کے خاندان کے بندوں سے بھی آپ کو ملا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مرزا نے دعویٰ کیا تھا نا جس عورت سے میری شادی ہوگی اس کے پرپوتے پر نواسے موجود ہیں. تو جب علماء نے پوچھا یا لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے تو پیشگوئی کی تھی کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، وہ تو ہوا نہیں، وہ تو کہیں اور شادی کر لی اس نے، تو اس نے کہا اب ایک جھوٹ بولا تھا نا چھپانے کے لیے، اس سے بھی غلط بات انسان کو کرنی پڑتی ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ پنپتا نہیں ہے. تو مرزا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے جیسے آسمانوں پہ ہوا تھا تو میرا نکاح بھی محمدی بیگم سے آسمانوں پہ ہو چکا ہے، لہذا میری پیشگوئی پوری ہو چکی ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہہ کے میں اور زیادہ چوڑے میں آ جاؤں گا. قادیانیوں کے پاس اس بات کا اب تک کوئی جواب نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمہارا اس خاتون سے آسمانوں پہ نکاح ہو گیا تو یہ تمہاری بیوی بن گئی اور قادیانیوں کی امہات المومنین میں داخل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ روحانی ماں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جس کو پیغمبر مانتے ہیں اور جس کی بیوی کو اپنی روحانی ماں مانتے ہیں، وہ رات کسی اور کے ساتھ گزار رہی ہے، کسی اور سے بچے جن رہی ہے؟ وہ انبیاء کی بیویوں میں شرک ہو سکتا ہے، زنا نہیں ہو سکتا. کیونکہ کسی شخص کی بیوی زنا کرتی ہے نا، مشرک ہونا دنیا میں شوہر کے لیے اتنا بڑا عار نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے یہودی عیسائی عورت سے بھی آپ کو نکاح کی اجازت دے دی ہے. حالانکہ عیسائی تو شرک کر رہی ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، لیکن آپ کی بیوی کسی اور کے بستر پہ سوتی ہو، یہ مرد کے لیے بہت بڑا دھبا ہے، وہ سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اسی وجہ سے اللہ نے پیغمبروں کی بیویوں کو زنا سے محفوظ رکھا ہے. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، زانیہ نہیں تھی. تبھی حدیث میں آتا ہے ولدت من نکاح الا من زنا، مطلب حدیث کا آدم سے لے کے اب تک میرے نسب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے نا، آپ کی ماؤں میں بھی کسی نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں تھی. اللہ پیغمبروں کے نسب کو محفوظ رکھتا ہے. تو آپ اب اندازہ لگاؤ کہ قادیانیوں کی روحانی ماں ہیں، امہات المومنین ہیں، اور مرزا کے مطابق سوتی کسی اور کے پاس ہے، بچے کسی اور سے جن رہی. آپ کی اماں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کام کر رہی ہو, آپ سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ آپ زنا کے خلاف تقریریں کر رہے ہو, کسی نے کہا کہ آپ کی اماں سنا گھر سے بھاگ گئی ہیں اور سنا ان کے 6 بچے بھی ہو گئے ہیں کہیں اور جا کے. آپ کم از کم کسی اور ٹاپک پہ بیان کرو گے, اس ٹاپک پر کبھی دوبارہ بیان نہیں کرو گے. اللہ پیغمبروں کو اس آر اور عیب سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کی بیویاں زنا کریں. یہ بہت سارے سوالات ہیں. قادیانیت کے بارے میں تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس بیٹھ جائیں تو 2 منٹ میں آپ کو, اگر کوئی قادیانی حق کا متلاشی ہے 2 منٹ میں وہ اس کی کتابوں سے کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں مرزا کے بارے میں. تو قادیانیوں کا جرم مرزا کو نبی ماننا یہ بھی ہے, لیکن بڑا جرم کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں, مسلم. بھائی اس جھوٹے نبی کو اسلام کے کھاتے سے نکال لو. تو جیسے ہم ہندوؤں کو گلے لگاتے ہیں, عیسائیوں کو لگاتے ہیں, آپ کو بھی ہم گلے لگانے کے لیے تیار. آپ شاعر اسلام کا سہارا لینا چھوڑ دو, آپ اپنی مسجد کو مسجد نہ کرو. ہندو اپنے مندر کو مندر کہتا ہے, مسجد نہیں کہتا. عیسائی اپنے چرچ کو چرچ کہتا ہے, مسجد نہیں کہتا. اگر عیسائی اپنے چرچ کو مسجد کہنا شروع کر دے مسلمانوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ہم اپنی مسجد کو چرچ کہنا شروع کر دیں عیسائیوں کو غصہ آئے گا, ہندوؤں کو غصہ آئے گا کہ تم اپنی مسجد کو مندر, مندر تو ہمارا ہوتا ہے تمہارا تھوڑی ہوتا ہے. تو عیسائی اپنی عبادت گاہ کو کوئی بھی نام دے دیں مسجد کہنے کی, سوری قادیانی اپنے عبادت گاہ کو کوئی بھی نام دے دیں, مسجد کا لیبل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. قادیانی مرزا کو نبی کہہ دیں جو ہماری نظر میں جھوٹا ہے, لیکن اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. شاعر اسلام, اذان, یہ چیزیں شاعر اسلام میں, یہ قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے, کچھ ہوش کے ناخن لو. ابھی ملک کن حالات سے گزر رہا ہے اور آپ نے ایک نیا شوشہ لا کے قوم کے اوپر مسلط کر دیا. تو الحمدللہ جامعۃ الرشید اب اس پہ اجلاس بلایا, محنت کر رہا ہے کہ اس میں کیس فائل کر کے اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے. تو اور بھی الحمدللہ علماء کوشش کر رہے ہیں اس کی. تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قانون چینج ہو جائے گا. اگر چینج نہیں ہوتا تو عوام کا یہ ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر طرح سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہم کسی قیمت پہ اس قانون کو باقی رہنے نہیں دیں گے. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہبی تشدد پسندی کے قائل ہیں. ہم مذہبی طور پر متشدد ہوتے تو عیسائیوں کو چر سے جانے نہیں دیتے, عیسائیوں کے ساتھ لین دین کو حرام قرار دیتے. نہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی اپنی لمٹ کو قادیانی کراس کرنے کی کوشش نہ کریں, جتنے ہو اتنے رہو, اپنے آپ کو ہمارے کھاتے میں مت ڈالو. آپ نہیں ڈالیں تو ٹھیک ہے, جب تک ڈالیں گے ہم ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ کریں گے ہم ان کا. اچھا بھائی نہ ہو گیا کافی ہے, چیف جسٹس ہو بنی ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب اگر کسی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے یہ پتہ لگانا ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے تو بھائی نکاح کرنے سے پہلے پتہ لگا لو. اگر شک ہے نارملی تو کسی بھی مسلمان ہے تو سارے مسلمان ہی ہیں, یہ تو نہیں کہ پورے جا کے اس کو عقیدے پوچھو کیا کرتے ہو کیا. لیکن اگر کہیں شک ہے قرائن سے پتہ چل رہا ہے تو پھر پوچھ لینا چاہیے کہ نبی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. حاضر ناظر مشکل کشا ہر جگہ موجود ہے. اگر وہ کہے ہاں جی میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتی ہوں, مشکل کشا مانتی ہوں, یعنی جب چاہے جہاں سے چاہے مدد کر سکتے ہیں, تو اس کا پھر تو بھائی یہ نکاح ہوگا ہی نہیں نا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب بروز قیامت سود خوروں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن و سنت میں تو پورا بیان ہے بھائی اس پہ. مفتی صاحب ایتھیس کا سوال, اسلام میں توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں؟ تو کئی دفعہ میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. مفتی صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کرو, جبکہ اس میں بہت بڑا طبقہ ایتھیس ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کو سائنس سے ثابت کرو, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے ثابت کرو. دیکھو کوئی بھی چیز ثابت کرنے کے لیے نا, ایک تو خدا کا وجود سائنس سے ثابت ہے. ایک نیوٹن کا آسان سا قانون یاد کر لو کہ موور کے بغیر موومنٹ نہیں ہو سکتی, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ کریٹڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ کائنات کریٹ کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ ابے کریٹڈ کا عمل یعنی کائنات کریٹڈ کیسے ہوگی کریٹر کے بغیر؟ تو چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں ممکن نہیں ہے. تو چینجنگ زیادہ مشکل ہے یا کریٹ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو جو کائنات ہل نہیں سکتی ہلائے بغیر, وہ پیدا کیسے ہو گئی ہے پیدا کیے بغیر؟ تو یہ تو ان کا دماغ بالکل ہی آؤٹ ہے, یہ تو دو اور دو چار کی طرح اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. ہاں یہاں آ کے یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ پھر اللہ کیسے پیدا ہو گیا. بھائی نیوٹن نے جو قانون بیان کیا ہے نا, چینجر کے بغیر چینج ممکن نہیں ہے, وہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے, وہ اس کائنات کے بارے میں. تبھی نیوٹن بھی خدا کا قائل تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ وہ اس کائنات کے بارے میں, اللہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, اس کے بارے میں تو ہم فزکس کے قوانین بیان ہی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ مادہ تھوڑی ہے, وہ تو ہماری عقل سے بالا تر ہے, اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے پیغمبروں سے. باقی موت کے بعد زندگی کی سائنس میں کیا دلیل ہے؟ سائنس نہ اس کی نفی پر کوئی دلیل قائم کر سکتی ہے نہ اس کے وجود پر. اب دلیل اگر سائنس پہ موقوف ہے تو آپ اس کا انکار کر دو. دلیل میں مخبر صادق کی خبر بھی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. آپ کو چار چھ سچے آدمی آ کے خبر دے دیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو آپ سائنسدانوں کو تھوڑی فون کرو گے کہ سائنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کہو گے بھائی یہ چار آدمی جھوٹ نہیں بولتے, ان کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہیں, لہذا ان کی خبر پہ یقین کرنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے. صبح شام ہم ایسی خبروں پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں. زلزلہ جب جاپان میں آ رہا تھا نا, تو حکومت نے چند سیکنڈ پہلے, وہاں جاپان میں ہوتا ہے فوراً اطلاع آ جاتی ہے, موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے. یا بلکہ سونامی کا طوفان آنے والا تھا بھی, جب میں جاپان میں تھا نا, کمال کی بات ہے جہاں طوفان آ رہا تھا ہم گئے بھی وہیں پہ ہی گئے ہوئے تھے, اور پاکستانی وہاں اتنے آرام سے اس طوفان کو انجوائے کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی طوفان آ گیا تو کیا کرو گے؟ کہہ رہے ہم نے مسجد تھوڑا ٹیلے پہ بنائی, ہم اس میں چلے جائیں گے. بہت ہی بے فکری قوم ہے یار پاکستانی. وہ کہہ رہے ہماری یہ مسجد ہم نے بنائی ہے تھوڑی سی اونچائی پر, تو اگر سونامی آیا تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اوپر چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا گورے بھی ہمارے ساتھ مسجد میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. گوروں کو بھی کیا کر دیا, جو جیپنیز ہیں ان کو بھی کیا کر دیا, اللہ توکل چلا دیا. تو شکر ہے آیا نہیں, ورنہ ہم سب ابھی مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے, وہیں سے میں بیان دے رہا ہوتا. تو خیر وہ مسجد اونچی تھی, پہلے جب طوفان آیا تھا تو وہ مسجد ڈوبنے سے بچی تھی اس. لیکن پھر بھی بھائی بھاگ جاؤ یار, اوپر ٹنگ کے بیٹھ کے کھانا کہاں سے کرو گے, وہ پانی واپس کب جائے گا, کتنے بیسیوں مسائل ہیں. لیکن میں تو اس کو بھی سستی سمجھتا ہوں. خیر تو کیا کہہ رہا تھا میں, دماغ سے نکل گیا, دماغ سے نکل گیا, میں کیا کہہ رہا تھا, ابے بات کیا چل رہی تھی. ہاں ہاں, تو زلزلہ جب سونامی کا طوفان آنے والا تھا تو حکومت نے خبر دی تھی کہ طوفان آنے والا ہے, اس خبر کی بیس پہ 90% لوگ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو خبر, کیونکہ گورنمنٹ پہ لوگوں کو اطمینان تھا بھائی گورنمنٹ ہم سے جھوٹ نہیں بول رہی. اب گورنمنٹ نے تو سائنس سے دیکھ کے اندازہ لگایا کہ طوفان آ رہا ہے, لیکن لوگوں کے پاس سائنس کی نالج نہیں تھی. لوگوں نے اعتماد کس پہ کیا؟ حکومت پہ. تو مخبر صادق جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ حجت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ موت کے بعد زندگی, موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی, عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی, نوح علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی, جتنے پیغمبر آئے آج پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی پیغمبروں کی یہ خبریں موجود ہیں. جب سب ایک بات پر متفق ہیں تو بھائی یہ مخبرین صادقین ہیں, ایک مخبر صادق نہیں بے شمار خبریں ہیں. تو اس خبر کی بنیاد پر یقین کرنا پڑے گا. ہاں جب آپ اس خبر کا انکار کرتے ہو, جب سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ثابت کر دے, پھر کتنی سچی خبر ہو آپ نہیں. جیسے آپ کو ایک بہت سچا آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ دو اور دو چھ ہوتے ہیں, خدا کی قسم میں نے خود کر کے دیکھا دو اور دو کتنے نکلے, چھ. تو ریاضی کہہ رہی ہے یہ پوسیبل نہیں ہے. جب پوسیبل ہی نہیں ہے تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ غلط. تو انبیاء جب یہ خبر دیتے ہیں نا موت کے بعد زندگی ہے, تو ان کی خبر یہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے, سائنس سے بالا تر ضرور ہے. کیونکہ مر کے ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم کس جہان میں جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ. یہاں ایک عقلی اشکال ہو سکتا تھا کہ کیسے زندہ ہوں گے, اس کا قرآن نے رکاوٹ دور کر دی کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, تو کائنات کریٹ کیسے ہو گئی کریٹر کے بغیر؟ تو جس نے کریٹ کیا عدم سے وجود میں پوری کائنات کو لایا کہ نہیں لایا, تو وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سائنسدان اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سائنسدان دوبارہ زندہ کریں گے پھر اس خبر کو ماننا ممکن نہیں تھا کیونکہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن زندہ کرے گا. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کائنات کو بنایا, تو اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو عقل اس کی نفی نہیں کرتی ہے, عقل اس کا اثبات کرتی ہے. عقل کہتی ہے ہاں واقعی بالکل صحیح ہے, جو فرسٹ ٹائم پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بلکہ قرآن تو کہتا ہے کسی چیز کو, قرآن کے الفاظ ہیں, پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ لوگ قیامت میں جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا, پھر ان کو پتہ چلے گا, پھر یہ کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے, اللہ کی باتوں پہ, پیغمبروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے. ہو پھر اللہ کو یہ نہیں کہیں گے کیسے زندہ ہو گئے, بلکہ کہیں گے اللہ ہمارا دماغ خراب تھا, ہمیں سوچنا چاہیے تھا, جس نے پہلی دفعہ پرت کر دیا تو وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا. قرآن کی ایک آیت یاد کر لو, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, سورۃ طہٰ کی آیت. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا. لگتا ہے کوئی اس مٹی سے بن سکتا ہے؟ اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں. دیکھو میں نے شلجم اگائے, میں نے چکندر اگائے, میں نے بھنڈی لگائی, تو میں نے تو جب بیج ڈالا تو مٹی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا, اسی مٹی سے بھنڈیاں نکلی ہیں. کل پرسوں رات میں نے کھائی ہے, ایسا مزہ آیا گھر کی بھنڈی کے, میں ذائقہ ہی الگ ہے. تھوڑا سا ہم اپنا بھی تھرک پوری کر لیتے ہیں نا, مجھے شوق ہے نا تھوڑا سا اپنی چیزیں بتانے کا, تو بیان میں اسی لیول سے چلو بھنڈی کا تذکرہ بھی آ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اللہ کیا کرتا ہے, کیسے مٹی کو خربوزے بنا رہا ہے, کیسے مٹی سے تربوز بنا رہا ہے, مٹی سے کریلے, کڑوی سے کڑوی چیز اور میٹھی سے میٹھی چیز. تو اللہ کہتے ہیں اسی انبتکم من الارض نباتا, اسی مٹی سے اگایا ہے میں نے. اگانے کا لفظ استعمال کر رہا ہے, انسان بھی اگائے زمین سے, وہی پروسیس ہوا ہے جو پودا بننے کا پروسیس ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم, مرغیوں کے انڈے کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا بیان کر دوں لیکن وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا کہیں, فٹ کر دیتا ہوں. ہم نے چار مرغیاں لی انڈوں والی, پورے سال انڈا دیتی ہیں, ایسا انڈا گیری لگائی ہوئی انہوں نے, جیسی مرغی چار انڈے آ گئے, اگلے دن پھر چار انڈے, ورنہ مرغی ایسا اتنی اسپیڈ سے انڈے دیتی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ تو کیا کیا نسلیں نکال لی ہیں دیکھو ڈاکٹروں نے, اور انڈا بھی سائز میں بڑا انڈا ہے وہ. تو دل چاہ رہا تھا نئی مرغیاں لائے ہوں تو اس کا تذکرہ کروں, اس بہانے تذکرہ الحمد للہ آ گیا. لیکن وہ اب اللہ کی قدرت بھی, اصل تو اللہ کی قدرت دھیان کر رہا تھا نا, مرغی کیا کھاتی ہے دانا اور باجرا, 24 گھنٹے میں اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے انڈا. اس دانے اور باجرے کو دیکھو اور اس انڈے کو دیکھو, کوئی آپس میں جوڑ نہیں نظر آتا. زردی کو دیکھو, سفیدی کو دیکھو, اس کے چھلکے کو دیکھو, بھائی کیا 24 گھنٹے میں مال تیار ہو رہا ہے یار. وہی باجرا ہم جب کھائیں گے تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یہی انڈا جب ہاف بوائل کر کے کھاؤ مزہ نہ آئے, پیسے واپس, کتنا پروٹین ملے گا آپ کو. تو میرا رب تو صبح و شام اپنے کمالات دکھا رہا ہے, ادھر باجرے سے انڈا بنایا, ادھر انڈے سے چوزا بنایا. وہ چوزا بھی کیسے بنتا ہے یار انڈے سے؟ تو سارے کمالات اس کے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے تو بنایا ہے. جب بنتے ہو تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ دوبارہ مٹی کیسے ہوں گے, لیکن تمہیں میں دکھا دیتا ہوں. وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. مرتے ہیں تھوڑے دنوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مٹی. اللہ کہتے ہیں دو میری قدرت کے نمونے تم نے دیکھ لیے. ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, دوبارہ واپس ریورس کر کے انسان بنا دوں گا. اس میں کون سی مشکل ہے؟ مٹی سے بننا سمجھ میں آ گیا, اس میں تو نہیں کہا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مٹی سے اور نطفے سے اور منی سے اور خون سے ہم انسان بن جائے, بھائی یہ ممکن نہیں ہے. وہاں تو یہ نہیں کہا, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کہہ رہے ہیں ممکن ہے. پھر جب پیدا ہو گئے تو پیغمبر آ کے بتاتے مر کے دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے, تم کہتے نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن مان رہے ہو کہ ممکن ہے. کیوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں تیسری دفعہ میرے کہنے سے مان لو, جو مٹی سے مٹی کر سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی کو انسان کر سکتا ہے, اس میں کون سی پرابلم ہے بھائی؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا جتنا اس کو بیوقوفوں اور احمقوں نے بنا لیا, اور اللہ پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں کیسے انکار کر رہے ہو, نحنو خلقناکم فلولا تصدقون, سورہ واقعہ کی آیتیں. اللہ کہتے ہیں جو لوگ آخرت کے منکر تھے, جب بھی میں جہنم کی آگ کے پاس لے کے جاؤں گا نا ان کو, تو ان کو میں کیا کہوں گا؟ ہم نے تمہیں بنایا تھا, تم خود بہت نہیں بنے تھے. جب ہم نے تمہیں بنایا تھا فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ انکار کیوں کیا تم نے؟ اپنی عقل کو اتنا آگے کیوں لے کر چلے گئے کہ میرے سے بھی آگے لے گئے اپنی عقل کو؟ اس لیے اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی جو آخرت کا منکر ہے. اچھا میرے بھائی, یہ جو جن کا نام لیا بہت بڑے بزرگ تھے, سمجھتے ہو؟ گزارش یہ ہے کہ جیب میں تصویر رکھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جیب کے اندر چھپی ہوئی ہو تو نماز ہو جائے گی. ڈیجیٹل تصویر تو ویسے ہی ہماری رائے میں تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے, لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے وہ بھی وہ بلا ضرورت حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر جیب میں رکھی ہوئی ہے اور چھپی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی, بال ہے ناجائز ہی عمل, اور اگر ظاہر ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. ہاں ضرورت کی ہو تو ایک الگ بات ہے. آج کل آن لائن ارننگ کا بڑا چرچا ہے, تو کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ہمارے لیے کمائی حلال ہے؟ بھائی حلال ہے اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہو. ڈراپ شپنگ میں جس کی میں نے ڈیٹیل بتائی ہے, علماء بتاتے رہتے ہیں, قبضے سے پہلے نہیں بیچو, یا آپ کے وکیل کا قبضہ ہو, یا کمیشن ایجنٹ بن کے بیچو, یا بیچو ہی نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو, بیچو جب قبضے میں لے لو, یہ اس کا خلاصہ ہے. اس طرح سے کوئی چیز بیچ رہے ہو تو جائز ہے. البتہ فارسٹ ٹریڈنگ جائز نہیں ہے, کیونکہ کرنسی کا کرنسی سے یا سونے کا سونے سے تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے, اور فزیکلی کوئی چیز ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی. مفتی صاحب آخری سوال, میری عمر 20 سال سے, میں گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں اکثر اپنے والدین سے شادی کرنے کا کہتا ہوں تو ابو کہتے ہیں اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے کھڑے ہو جاؤ, تو آپ صحیح طریقے سے ایسے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں. ابو بولے دیکھو میں کہاں غلط طریقے سے کھڑا ہوں, اور پیر بھی میرے اپنے ہیں, کسی سے وسیم بھائی سے میں نے ادھار نہیں لیا یہ پیر. ایک ویڈیو بنا کے ابو کو بھیج دیں. اچھا میرے بھائی صحیح طریقے سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کی بات کرو, جبکہ میرا اپنا ٹائلز اور ماربل کی دکان ہے. ابے میرے بھائی میں نے جب اپنی شادی کی ہے میری تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی, آپ کا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہے. اگر میرا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہوتا میں چوتھی شادی پہلے کرتا. میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے, کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی, کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی, دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ, میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہو, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا, جاپان جا رہے, لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار, کبھی جاپان جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے. زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں یہ, اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے, دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا, جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا, اور ایک ایک دن میں دو بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں, اور یہ کوئی عیاشی ہے ٹرین میں بیٹھے ہوئے, کیا عیاشی ہے یار, یہ یہاں سے وہاں چلے گا, یہ کوئی یہ تو بے وقوف کا کام ہے یار, اس کو عیاشی سمجھنا. غریبوں والی سوچ ہے نا, غریبوں والی سوچ, اس کو یہ کیا عیاشی ہے. تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہوں, لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہوں. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے, لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے, کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں, اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو, اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے, وہ تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے, کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان, جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے, سارے فری میں ہیں. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ کہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے یہ. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ کوئی ان کو کوئی, یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں، کتنی عیاشی، کبھی جاپان جا رہے ہیں، کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں، کبھی ملیشیا جا رہے ہیں، کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں، اور ہمارے پنڈت دیکھو، ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے، تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے، خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرز کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا، نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی ان کے، دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں، پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی، میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہی، یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے، اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم اس کو. میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملہ کی دوڑ مسجد تک، اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے، دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب، مجھے اس وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ، اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا، جس نے بھی، جو دوست کا، بھائی کا، جو بھی کہا، اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں، کہ میں ملہ آدمی، قرآن و سنت جاننے والا، نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں، ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے، حلال حرام کے مسئلے بتانے. مسئلہ بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا، لوگ سوال دے کے جاتے ہیں، ایک ایک مسئلے پہ 3-3، 4-4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا، ٹھپا لگا کے اس کو دیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے، اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی، اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی، دین کی خدمت ہوگی، پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے، کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا، میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو، دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں سے دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا دو ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا، باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی، میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا، کیا کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں گیا تھا، وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب تبلیغ والے آئے، انہوں نے سمجھایا، ہم نے کہا چلو مدرسے میں جاتے ہیں. تو مدرسے میں ہمیں دو چیزوں کا تھا کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں، کیونکہ مولوی جو دو نمبر مولوی ہے نا، پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے. اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا، یا تو تجارت سے کمائے گا، تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا. تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی؟ مدرسے میں لگ گئی، جو بہترین عمر ہوتی ہے. 18 سال میں آیا تھا میں مدرسے میں. یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے، کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، پھر پیسہ کماتا ہے. تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا, اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ, میرا جو سرٹیفکیٹ ہے کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے ہی نہیں. پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. تو ہم تو آئے تھے, اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے, گھومنا تو گیا تیل لینے, گھومنا کہاں گیا کہ دنیا گھومیں گے, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ, لیکن لوگوں کو حلال حلال حرام بتائیں گے. ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا, بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے. تو اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا, کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے. تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا, فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا؟ ملا کا رزق. اللہ نے حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ, علم حاصل کرو, رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا, دوڑے گا, تم آگے آگے, روزی پیچھے پیچھے. فرمایا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو, رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں ٹوٹیں گے. ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے؟ ٹوٹیں گے. پھر اللہ نے حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے, بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی, یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا, نہ بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی؟ پوری ہوں گی. تو یہ رزق کا مفہوم ہے. پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا, وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے, حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا. لیکن تو اب کیا ہوا ہے, جب میں مولانا بنا میں نے بیانات شروع کیے تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا, یہ انہوں نے بلایا ہے اصرار کر کر کے, آ جاؤ کائنڈلی, صحیح ہے نا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز. اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے ہیں, اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو, خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے اور ہمارے نخرے دیکھو. ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیجنا وہ 100% لگے گا. پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا, میں نے کہا ٹائم ضائع ہوگا, ایمبیسی جاؤ آؤ جب, میں نہیں جا رہا. انہوں نے اصرار کیا آؤ آؤ آؤ, اتنا پھر میں خرچ ٹکٹ بھیج رہا ہوں, ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں, آؤ. اس اتنا اصرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا, چلو ٹھیک ہے. یہ اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی اور, کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالر ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں. میں نے کہا چلو, اتنا واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا, مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا. میں نے کہا جائیں گے ویزا لگوا دیں گے بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اتنا اصرار کر کر کے بلایا. پھر وہ جو آسٹریلیا گئے ہوں وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گھسیٹنے کے لیے آ گئے, میرے ساتھ تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو وہ مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک. اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے, جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں, 10 سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا. نہیں آئی میرا خیال ہے, انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی, ہم لفٹ. اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں, وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار, آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, آئے گی بھی نہیں. تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا؟ میں نہیں جا رہا, جاؤں گا میں لیکن جائیں گے یار, ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی یو کے کے کتنے انویٹیشن آئی ہوئی ہیں, اسٹائل ہی الگ ہے. پر جائیں گے ابھی ٹائم, سمجھ رہے ہو بات کو؟ جلدی سے مزہ آ رہا ہے نا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے. شف شف والی سرکار, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن دو نمبر طریقے سے, پھونکے لگا لگا کے نا لوگوں کو الو بنایا ہوا, اس کے تو ہوا نکالتی ہے اقرار الحسن نے. موقع خیر. تو اور جو رزق کی بات تھی, تو یہ جو ماربل والی ٹائلز ہے مجھے یاد آیا, تمہارا ماربل کا بزنس ہے, تم کم بخت ایک شادی بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگاؤں بہت محدود تنخواہ تھی, ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, شادی. بہت محدود, ہمارے استاد نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے. تو ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی کافی ہے, تو ہم نے فوراً شادی کر لی, بچے بھی ہم نہیں روکتے, بچے بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں میرا نظریہ بن چکا تھا, میں نے پھر ایک اور کر لی, پھر ایک اور کر لی. تو اللہ نے رزق بھی دیتا چلا گیا, آمدن بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو, تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں. تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہم تو وہ صحیح توکل کرتے نہیں ہیں, پر ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے, حقیقت میں توکل ہے نہیں, نقل اتاری ہے. تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا, تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توکل کر لو. ماربل کا تمہارا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے, بندہ ہے کہاں, اس کو لاؤ چمبا پلیٹ کرو اس کو. तेरा मार्बल का बिजनेस है, जाहिर है दो टाइलें तो नहीं रखी भी होंगी ना, कुछ दुकान छोटी सी भी दुकान में कुछ ना कुछ मार्बल तो होगा ना, वो लकड़ का काम वाला तो हिसाब नहीं है ना कहीं, पता चल रहा है। एक आदमी रिश्ता लेने के लिए गया ना, लड़की वालों ने क्या कर, लकड़ियों का बिजनेस है। अबे भाई बताना क्या बिजनेस है, खिड़कियां बेचता है, दरवाजे बेचता है, लकड़ियों का बिजनेस, पता चला जामे मस्जिद के बाहर मिसवाकें बेचता है। तो ऐसा ना हो आपका मार्बल का बिजनेस का मतलब ये कि आप कहीं से दो टाइलें चुरा के लाए हैं और कहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसी सूरत में बहरहाल आपका अगर मार्बल का बिजनेस है तो मेरा होता तो मैं तो पता नहीं पहले ही जापान जा चुका होता और मेरी सन 2005 में इकट्ठी चार शादियां हो जाती। तो मेरी तो लेट इस चक्कर में हुई है क्योंकि रिश्ता देता नहीं था, अब जाके चौथी मुकम्मल हुई है। इतने मेरे जैसे आदमी की इतने अरसे के बाद जाके चौथी हुई है, हालांकि कितनी अफसोस की बात है ना, जो आदमी इतनी तरकीबें दे रहा है, अब जाके उसकी चौथी मुकम्मल हुई है। तो ये सारा मसला ही रोकड़े का था, रोकड़े का मसला था। तो आपको तो रोकड़े का मसला ही है, लोग या मार्बल का बिजनेस है। तो मैं नहीं कहता कि आपके अब्बा को आपको रोकने का हक है, अब्बा रोकें, मोहब्बत से समझाएं, नहीं होता तो शादी करके बता दें कि अब्बा जैसे आप मेरे अब्बा हैं अब मैं भी इसका अब्बा हूं। तो पोतों से ना अब्बा को फितरी मोहब्बत होती है, जब वो पोते को देखेंगे ना दादा को बड़ी मोहब्बत होती है। ये बहुत अल्लाह ने प्यारा रिश्ता बनाया, नाना नानी दादा दादी का। मेरी भी नवासी आती है ना, छोटी नवासी है, तो मैं आपको बताऊं मुझे अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत है ना, मैं उससे भी उतनी है। बल्कि उसमें एक मजे की चीज ये होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, अपने बच्चों की तो टेंशन भी हमने उठानी है ना। पोते नवासों की टेंशन आपकी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत आप दो उनको, टेंशन कौन उठाएगा, उसकी मां और उसका बाप। ये एक अलग से सहूलत अल्लाह ने दी है। तो जवानी में दादा बनो, जवानी में नाना बनो, समझता नहीं है ना बात को। तो अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत रखी है पोते ने, बड़ी रौनक है ये एंटरटेनमेंट का, इससे बेहतर जरिया दुनिया में कोई है नहीं। देखा नहीं दादा दादी नाना नानी कैसे अपने पोते नवासों को, और ये साइंस कितनी तरक्की कर लेना, नेचर चेंज नहीं होती। जापानी औरत आज भी पोते नवासों को तरसती है, मर्द भी तरसता है, नतीजा क्या, गुड़िया लेके घूम रहे होते हैं, फिर वो दादियों की गोद में डॉल पकड़ाई हुई होती है, चाहे वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट हो। तो नेचर थोड़ी चेंज होती है, इंसान को औलाद और फिर बुढ़ापे में पोते नवासे चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, ये चीजें उसको चाहिए, जैसे रोटी चाहिए ना। अब आप साइंस तरक्की करके इतनी आगे चली गई तो क्या आप रोटी खाना छोड़ दे, रोटी तो चाहिए भाई, वो चाहे बर्गर की शक्ल में हो, चाहे डबल रोटी की शक्ल में हो, गंदम तो चाहिए उसको, अनाज और गल्ला तो चाहिए ना उसको। तो नेचर थोड़ी कभी भी चेंज होगी। तो जैसे भूख के वक्त उसको खाना चाहिए, इसी तरह मेरे भाई उसको एक टाइम के बाद औलाद चाहिए, और जब बूढ़ा हो जाए तो पोते नवासे चाहिए उसको। ये फितरत चेंज नहीं हो सकती। तो जो मार्बल का बिजनेस कर रहा है वो अब्बा को मोहब्बत से समझाए, अब्बा फिर भी ना शादी करने दें तो करके बता दे अब्बा हो गई है, क्या करेंगे अब्बा, चंबे लगाएंगे तो खा लो अब्बा का चंबा। मैंने बताया बेइज्जती सिर्फ उस वक्त तक महसूस होती है जब तक इज्जत हो, जब थोड़े दिनों में इज्जत खत्म हो जाएगी तो बेइज्जती फील होना भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जुमला याद रखो, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जन्म में हम रिश्वत देना नहीं चाहते, मगर हमारे इदारों में अगर रिश्वत काम नहीं होता, जाइए अपने जायज हक की वसूली के लिए रिश्वत दे सकते हैं आप, फिर लेने वाले को गुनाह होगा देने वाले को नहीं होगा। रिश्वत देने की दो सूरतें, किसी का हक दबाने के लिए दी जा रही है वो तो हराम है, एक है अपना हक लेने के लिए, आपको पता है मैं नहीं दूंगा तो दूसरा वाला दे के मेरा हक मार लेगा, तो अपना हक देने के लेने के लिए रिश्वत देना जायज है। तो गवर्नमेंट यहां मेरे ऐसे बयान पर फिर ये लोग बोलते हैं ये लोगों को रिश्वतें देने की तरकीब दे रहा हो, भाई आप ऑफिसर को कंट्रोल करो ना कि रिश्वत लिए बगैर इसका काम करे, अपना निजाम ठीक नहीं करते और लोगों को लोगों पे हलाल के दरवाजे रोक रहे हो आप। मुफ्ती साहब अगर दीनदार और उलेमा मदारिस के लोग बातिल के खिलाफ हिकमत अमली की बजाय कुछ अफराद की कुर्बानियां देकर हक बुलंद करें तो कम से कम आवाम के सामने हक बातिल वाजे हो जाएगा। देखो कुर्बानियां देने से अगर हक बातिल वाजे हो और चेंजिंग आने का उम्मीद हो तो फिर कुर्बानी देनी चाहिए, लेकिन अगर कुर्बानी देने का नतीजा ये निकले कि चार छह आदमी जो जरा जोशीले कुछ कर सकते थे वो भी जाया हो जाएंगे और अभी आवाज बिल्कुल ही दब जाएगी तो फिर ऐसी कुर्बानी देना जायज ही नहीं है। जैसे मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ने पर अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी क्योंकि लोग थोड़े थे और कुफर का निजाम बहुत मजबूत था, अल्लाह ने जिहाद पर पाबंदी लगा दी, एहतजाज पर पाबंदी लगा दी, कैसे सब्र करो, वजह उसकी है कि अगर वो आवाज उठाते तो वो सबको मार कत्ल कर देना था उन लोगों ने, तो बिल्कुल ही आवाज दब जाती। तो कहा कि बस सब्र करो, मोहब्बत से तबलीग करते रहो। اس کا اثر یہ ہوا مدینہ میں اللہ نے حالات پیدا کر دیے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے. ایسی قربانی دینا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی, ایسی قربانی کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں کے خلاف بیان دو, آپ فلاں کے خلاف بیان دو. پھر جب میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں آپ ڈرتے ہو. میں کہتا اللہ کی قسم نہیں ڈرتا, کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں اپنی بہادری کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا جو ممبر پہ نہیں سنا سکتا. الحمدللہ میں نے کہا میں نہ جان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں, حق بیان کرنے میں, نہ کسی اور چیز سے. بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابھی تک فیل ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا لیکن آپ جو کہہ رہے ہو نا فلاں کے خلاف بیان دو, میں نے بیان دے دیا نا تو ہوگا یہ کہ میرے بیان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے وہ نقصان ہوگا کہ جو بیان پھر میں دے سکتا ہوں اس کے بھی قابل نہیں رہوں گا میں. تو میں کیوں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا لوں؟ تو ایسا کام قربانی وہ دو جس میں آپ کی قربانی سے فائدہ ہو مذہب کو, لوگوں کو. جب آپ کی قربانی سے سوائے آپ قربانی کا بکرا بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو ایسی قربانی دینا پھر جائز ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا جو میدان جنگ میں منہ موڑے گا نا تو اس پر اللہ کا غضب آئے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا. اس آیت کی بیس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ اتر گئے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی, جان کے خوف سے آپ بھاگ نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے, اگر آپ کو یقین ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور میرے قربانی دینے سے صرف میرے مرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر بھاگنا جائز ہے بلکہ واجب ہے, کیونکہ پھر آپ کے نقصان سے آپ کی قوم کا نقصان ہے. ایک مجاہد کم ہو جائے گا, ایک فوجی کم ہو جائے گا ایسے موقع پہ. کیا کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی آرمی کو, اپنے جو فوج ہے اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بھاگنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہذا میدان جنگ میں کوئی اکیلا رہ گیا ہے نا اگر, اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا متحیزن الافیتن, کہ اپنے جو لوگ ہیں نا ان کی چھاؤں لینے کے لیے بھاگ رہا ہے اگر, تو پھر جائز ہے. کیونکہ پھر اکیلا رہنے میں آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر دو گے؟ ایک اکیلا آدمی چھ آدمیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے, تو وہاں بھاگنا ہی ضروری ہے. وہاں کوئی کہے میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا تو کوئی عقل مند کہے گا یہ اس قربانی کا تیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ قوم کا تجھ پہ جو خرچ ہوا ہے نا تیری شہادت سے وہ سارا خرچہ ضائع ہو جائے گا. قوم بھی یہ چاہے گی بھائی تو بھاگ کے آ جا. تو ایک آدمی چھ سے تھوڑی مقابلہ کرے گا, تو مقابلے میں دو سے کر سکتا ہے, تین سے کر سکتا ہے, بہت چار سے کرے گا. چھ ہو گئے تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, یہ کیا ہو جائے گا؟ شہید. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دشمن تم سے دگنا ہو تو تم نے لڑنا ہے, اگر دگنے سے بھی زیادہ ہے تو سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں پھر جہاد نہیں ہے. ہاں دفاعی میں تو الگ بات ہے, دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کو مار رہا ہے نا. اقدامی جہاد میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ انفال کی آپ آیتیں پڑھ لیں کہ منکم الف یغلبو الفینی, ایک ہزار کو دو ہزار پہ غالب کروں گا. اگر ایک ہزار ہو اور وہاں سے دو ہزار ایک ہے پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں لڑنا. پھر کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, تو اسباب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے جب اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہزار بھی دو ہزار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے, وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں, اور آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے. تو تقوی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. تو ان کے مقابلے میں آپ کی قوت آدھی ہے تو آپ لڑو گے, آدھے اسباب سے اور آدھے کس سے؟ جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو تو اس نام کا فائدہ ہوگا. تو خالی اللہ کا نام بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے چلا گیا سو سے لڑنے کے لیے کہ میں اللہ کے نام پہ لڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک سو ان جیسے نہ ہو آپ لڑ نہیں سکتے, نہ نہ نہ, پھر اسلام کا کیا فائدہ؟ تو قرآن نے بڑی بیلنس بات کر دی کہ آدھے ہو دشمن کے مقابلے میں تو لڑنا پڑے گا. تو یہ صرف دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے, ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لیں جب کم سے کم آپ میں اور اس میں پچاس اور ایک اور دو کا ریشو. اگر طاقتور آپ سے بیس گنا یا سو گنا زیادہ طاقتور ہے, آپ کو بتائیں پنگا لینے کی ابتدا میں کروں گا, اس کے بعد پھر مجھ سے جو پنگا لیا جائے گا تو وہ میں افورڈ, وہی بھینس والا قصہ ہو جائے گا. وہ قصہ کیا ہے بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت ہو گیا بھائی. وہ ایک آدمی کو حکیم صاحب نے حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی ہے, میری بھینس کا پیٹ خراب ہے. حکیم صاحب نے کہا جلاب آور دوا دو, ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. جمال گوٹا کھلاؤ اس کو, پاؤڈر بنا کے نا جمال گوٹا, کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں, پاؤڈر بناؤ. اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتا ہے, ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم 10 گولیاں چاہیے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے, وہ تو منہ سے نکال دے گی. حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس کے منہ میں ڈالو اور اس پائپ میں 10 گولیوں کا پاؤڈر بنا کے ڈالو, ادھر سے زور سے پھونک مارو تو وہ سارا جمال گھوٹا کہاں چلا جائے گا. قربانی دے رہے ہیں نا پھونک مارنے کی قربانی, کبھی پھونکو والی سرکار کو بولو یہ والا پھونک لگائیں آپ, تو تبھی پھونکو والی سرکار بھینسوں کو پھونک نہیں رہے, اس کو پتا ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تو کیا ہوا, وہ بندہ گیا یہ نسخہ لے کے, اس کے بعد آیا ہی نہیں. حکیم صاحب نے کہا پتہ نہیں عرصہ ہو گیا بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے. اس کے گھر گئے, دیکھا مرنے کے قریب ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے جمال گوٹے کی 10 گولیاں لی تھیں؟ اس نے کہا لی تھی. حکیم نے کہا تم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا؟ اس نے کہا بنایا تھا. حکیم نے کہا بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. حکیم صاحب نے کہا پاؤڈر پائپ میں ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا. حکیم صاحب نے کہا پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا پہلے بھینس نے پھونک مار دی تھی. پائپ پہ منہ لگایا جیسے ہی میں نے تو پھونک پہلے کس نے مار دی؟ بھینس نے. تو موشن لگے ہوئے اور انا للہ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اپنے سے 10 گنا زیادہ پاور سے پنگا لو, ضرور لو, جب اس پنگے سے قوم کو فائدہ تو پھر آپ شہید ہو جاؤ, مر جاؤ, قوم کو کیا ہوگا فائدہ. لیکن اگر قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو شہید ہونے کے علاوہ ککھ بھی حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ حماقت مت کرو, ورنہ وہی قصہ ہوگا کہ بھینس نے پہلے پھونک لگا دی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ایک مولوی صاحب تھے, کہنے لگے میں ابھی فلاں پولیس تھانے والا ایس ایچ او اس کے خلاف ابھی تقریر کرنے لگا ہوں. میں نے کہا نہیں کر, وہ ایسی سزا دے گا نا تجھے. کوئی پولیس والوں کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں, کوئی بھی کیس بنا کے ڈال دیا. بہت اچھل رہے تھے, میں یوں کروں گا, میں یوں کروں گا. میں نے کہا میرے بھائی تو جو بھی کرے گا نا وہ تقریر نہیں کرے گا. تو ممبر پہ تقریر کرے گا اور بگاڑ اس کا کچھ بھی نہیں سکتا ہے, اور وہ تقریر نہیں کرے گا, وہ دو موبائلیں بھیجے گا اور تمیز سے اٹھا کے آپ کو لاک اپ کر دے گا, اور پھر آپ صفائیاں ہی دیتے رہو گے میں نے یہ کیا میں نے, اور پھر ہوگا یہ کہ آپ کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے آپ کو بھیج دے گا, اور پھر اگلے ہفتہ آپ کا پورا بیان ایس ایچ او کے فضائل پر ہوگا. اور ہوا ایسا لوگوں کے ساتھ, بولے کسی پاورفل کے خلاف, انہوں نے اٹھا کے اس کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیے اور اپ ڈیٹ کر کے پورا بیان 180 ڈگری پہ کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. یا تو پھر اتنا تپڑ ہے کہ پھر اس پہ ڈٹے رہو, تو جب اتنا تپڑ نہیں ہے تو وہ کام کرتے کیوں جو افورڈ نہیں کر سکتے, اپنی اوقات میں رہو بھائی. ہاں جہاں ٹائم آیا کہ یار قربانی دینے کا قوم کو فائدہ ہوگا, وہاں پھر پیچھے ہٹنا بزدلی ہے, پھر وہاں کر گزرو, پھر وہاں نہیں ڈرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.